الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرًا ونذيرًا وأعطاه جوامع الكلم ومنابع الحكم وبعده مقامًا محمودًا وجعله سراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، أو كما قال عليه الصلوات والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمدي بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مختهم. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کا عجیب احسان ہے اس دور میں اسلام کے وارث ہم جیسے مسلمان ہیں، جس عظیم ترین دین کو انسانی تاریخ کے عظیم شخصیات نے، انسانی تاریخ کی منفرد شخصیات نے پڑھا، سمجھا، برتا، آگے چلایا، اور ان کی کندھوں پر یہ دین چلتے ہوئے ان کی محنتوں اور قربانیوں کے ذریعے سے یہ دین آگے بڑھا اور ہم تک پہنچا، اور آج کے دور میں ہم جیسے مسلمان، چاہے وہ عالموں کے طبقے سے ہو، چاہے وہ تاجروں کے طبقے سے ہو، چاہے وہ عام مزدوروں کے طبقوں سے ہو، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، بہرحال ہم میں سے ہر مسلمان اس دین کا وارث ہے، ہم میں سے ہر مسلمان اس دین کا ذمہ دار ہے. کسی گھر کو جب آگ لگتی ہے تو اس گھر کا جلنا صرف گھر کے بڑے کا نقصان نہیں ہے، بلکہ گھر کے ہر فرد کا نقصان ہے. اس میں اس گھر کی عورتوں کا بھی نقصان ہے، اس گھر کے بوڑھوں کا بھی نقصان ہے، اس گھر کے بچوں کا بھی نقصان ہے، اور وہ سارے اپنے گھر سے بے گھر ہو کر کے سڑک پر پہنچیں گے. وہاں نقصان صرف کسی ایک ہی گھر کے مرد کا نہیں ہے، یہ ہر فرد کا نقصان ہے. ٹھیک اسی طرح سے اس عظیم دولت کے ساتھ اگر بے وفائی ہوتی ہے تو یہ کسی ایک طبقے کا نقصان نہیں، یہ صرف ہمارے مسجدوں کے اماموں کا ہی نقصان نہیں، یہ ہمارے صرف عالموں کا ہی نقصان نہیں، یہ ہمارے پیر صاحبان کا نقصان نہیں، یہ کسی ایک ہی جماعت کا نقصان نہیں، ایک طبقے کا نہیں، ہر ہر مسلمان کا نقصان ہوگا، چاہے وہ بیچارہ چھوٹا سا سیدھا سادہ مزدور کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ اونچے درجے کا ملازم کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہت ہی بڑی دولتوں والا تاجر کیوں نہ ہو، یہ ہر شخص اسے محروم ہوگا۔ اس دور میں اس اسلامی دولت کے ذمہ دار، اس کے وارث، اس کے پڑھنے اور پڑھانے، اس کو عملانے، اس کو آگے چلانے، اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہم میں سے ہر ہر مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کی امانت کسی ایک طبقے کے حوالے نہیں کی، یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں یہ حوالے کر رہا ہوں صرف ابوبکر صدیق عمر فاروق کو، یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں یہ حوالے کر رہا ہوں صرف مکے والوں یا مدینے والوں کو، یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں یہ حوالے کر رہا ہوں صرف ان کو جن کو حدیثیں سب سے زیادہ یاد ہیں، یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں یہ حوالے کر رہا ہوں صرف ان کو جو سب سے زیادہ ذہین یا مالدار ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا تھا کہ ہر مسلمان میرے اس دین کا محافظ، میرے اس دین کا ذمہ دار ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا مسلمان کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو، اسلام کسے کہتے ہیں؟ جواب، اسلام کسی تھیوری کا نام نہیں، اسلام صرف پریکٹیکل نام بھی نہیں، اسلام کسی فلسفی کا نام نہیں، اسلام کے صرف کسی منطق کا نام نہیں، اسلام کسی ازم کا نام نہیں، اسلام در حقیقت خدا کی طرف سے آنے والی وہ ہدایت ہے جو دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کو چھوڑ کر دنیا کے انسان ہدایت پا ہی نہیں سکتے، چاہے کتنے ہی ذہین انسان، کتنے سمجھدار اور تعلیم یافتہ انسان اپنی ساری ذہانتیں خرچ کر کے اچھے سے اچھا نظام مقرر کریں، لیکن وہ ہدایت نہیں بن سکتا۔ پچھلے دوروں میں تو شاید انسان اس بات کو اتنا اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتا تھا جتنا آج سمجھ سکتا ہے کہ آج کے دور کے پڑھے لکھے، سمجھدار، تعلیم یافتہ، بلکہ آج کی سوسائٹیوں کی ہائی کلاس میں زندگی گزارنے والے وہ لوگ کہ جو اپنے خیال کے مطابق ترقی یافتہ بھی ہیں، تہذیب یافتہ بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، ساری خوبیاں ان کو میسر ہیں، لیکن وہ جب انسانوں کے لیے قانون بناتے ہیں تو جانوروں سے زیادہ بدتر قانون بنتا ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ دنیا میں انسانوں ہی نے فیصلہ کیا کہ مرد مردوں کے ساتھ شادیاں کریں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ شادیاں کریں گی؟ یہ قانون کون بنا رہا ہے کہ انسان کون ہے انسان کہ جو آج کی زمانے کی ہر سوسائٹی سے سب سے اونچے طبقے کے لوگ ہیں وہ یہ قانون بنا رہے ہیں، اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں یہ قانون نافذ ہے اس وقت کہ آپ مرد مردوں کے ساتھ شادیاں کریں، عورتوں عورتوں کے ساتھ شادیاں کر سکتی ہیں۔ انسان جب قانون بنانے بیٹھتا ہے تو ایسے قانون بناتا ہے۔ اس لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہوا، اے دنیا کے انسانوں، تم کو میں نے پیدا کیا، تمہاری ایک ایک چیز میری بنائی ہوئی ہے، تمہارے جسم کے اندر جتنی طاقتیں جتنی صلاحیتیں ہیں وہ تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں ہیں، تم کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں تمہیں کیا کیا چیز ہونی چاہیے، تم کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں تمہیں آنکھ ہونی چاہیے، اس آنکھ کے اندر لائٹ ہونی چاہیے، روشنی، وہ مجھے معلوم تھا اور میں نے تم کو آنکھ بھی دی اور آنکھ کے اندر روشنی بھی دی اور باہر بھی روشنی کے انتظام کیا۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں گرمیاں ہوں گی، ان گرمیوں سے بچنے کے لیے تمہیں گرمی سردیوں کا انتظام کرنا ہوگا، دنیا میں سردیاں ہوں گی ان سے بچنے کے لیے تمہیں گرمی کا انتظام کرنا پڑے گا، تمہیں یہ بھی پتا نہیں تھا، میں نے اس کا بھی انتظام کیا۔ تو ایک ایک چیز، چاہے تمہاری باڈی کے اندر کی چیزیں ہوں یا تمہارے باہر کی چیزیں ہوں، وہ ساری میں نے بنائی ہیں، تو چونکہ میں نے بنائی ہیں اس لیے میں ہی جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی کون سی والی صحیح ہوگی اور کون سی تمہاری زندگی جانوروں والی زندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں، پیدا بھی میں نے کیا، قانون بھی میں ہی بناؤں گا، اور بالکل انسان کے عقل کے مطابق ہے کہ سب جو آدمی کوئی چیز بناتا ہے اسی کو ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے یہ چیز میں کیسے بناؤں گا، جو مکان بنائے گا اسی کو طے کرنا ہے کہ صاحب مین گیٹ کہاں سے رکھوں گا، کچن کس سائڈ پر رکھوں گا، کمرے کتنے بڑے کتنے چھوٹے بناؤں گا، باتھ روم کہاں ہوگا، لابی کہاں پر ہوگی، مہمانوں کے ملنے کا کمرہ کون سا ہوگا، سونے کی جگہ کہاں رکھی جائے گی، کتنی بڑی کھڑکیاں ہوں گی، کن سی چھوٹی کتنی ہوں گی، یہ سب اسی کو کرنے کا حق ہے کیونکہ وہی مالک ہیں۔ جس نے کمپیوٹر بنایا وہی بتائے گا کہ کمپیوٹر کا استعمال کیسے ہوگا، جس نے موبائل بنائے گا وہی وہاں اس لکھتا ہے کہ اس موبائل میں آپ اس طرح سے کریں گے اس طرح سے کریں گے تو یہ استعمال ہوگا۔ تو جس نے انسان کو بنایا وہی بتا سکتا ہے کہ اس انسان کی آنکھ کا استعمال کیسے ہوگا، اس کے دماغ کا استعمال کیسے ہوگا، اس کے بدن کے اندر جو طاقتیں ہیں، چاہے وہ بھوک کی ہو، چاہے پیاس کی ہو، چاہے جنسی طاقت ہو، جو خواہشات، ان خواہشات کو پورا کیسے کرنا ہے، کس خواہش کو دبانا ہے، کس خواہش کو پورا کرنا ہے، پورا کرنا ہے تو کیسے پورا کرنا ہے، کہاں وہ خواہش پورا کرنا بہتر ہوگا اور کہاں وہ خواہش پورا کرنا جرم بنے گا، تمہیں بھوک لگے گی, وہ بھوک بھی میری پیدا کی ہوئی ہے, اس بھوک کو مٹانے کے لیے غذائیں وہ بھی میں نے پیدا کی ہیں. کون سا راستہ تم اختیار کرو گے تو وہ غذا تمہارے لیے زہر بنے گی, اور کون سا راستہ تمہارے لیے تم اختیار کرو گے وہ غذا تمہارے لیے نعمت بنے گی. غذائیں دونوں قسم کی ہوں گی, وہی میں ہی فیصلہ کروں گا. تو جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا اسی اللہ کو حق ہے کہنے کا کہ دنیا میں انسان کیسے زندگی گزاریں گے. یہ جو اللہ نے دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا اصول بتایا اسی اصول کا نام اسلام ہے, یہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے. اور پھر اسلام صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں ہے, یہ بات ذہن سے اتار دینی چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کا مذہب ہے, نہیں, اسلام کائنات کی ہر چیز کا مذہب ہے. اس کا ثبوت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, آسمان و زمین کی ساری چیزیں مسلمان ہیں. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ, کائنات کی ہر چیز خدا کی فرما بردار ہے. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمان و زمین کے تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ تسبیح کیسے کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکو گے. ہم دیکھتے ہیں چڑیا چیخ رہی ہے, اس کی آواز آ رہی ہے, لیکن اس آواز کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں, لیکن نہیں, وہ اپنے انداز کے مطابق اللہ کی کوئی تسبیح کر رہی ہوگی, لازمن کر رہی ہوگی, کیونکہ قرآن اعلان کر رہا ہے. کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ, کائنات کی ہر چیز جانتی ہے میری نماز کس طرح سے ہوگی, مجھے وہ کس طرح سے پڑھنی ہے, اور میری تسبیح کس طرح سے ہوگی, وہ تسبیح مجھے کیسے کرنی ہے. اس لیے اسلام کائنات کی ہر چیز کا مذہب ہے, لیکن انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو اللہ نے جیسے پیدا کیا اسی پیٹرن پر وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں, ان کا اسلام اتنا ہی ہے. سورج کے لیے طے کر دیا آپ کو گھومنا ہے اور چلنا ہے, تو اپنے مدار میں وہ گھوم رہا ہے, نہ دائیں جائے گا نہ بائیں جائے گا, نہ آگے آئے گا نہ پیچھے آئے گا, جن راستوں سے اس کو گزرنے کا حکم دیا گیا انہی راستوں سے وہ گزرے گا. اور کروڑوں سال پہلے آج کی تاریخ میں اس ٹائم پر سورج جس جگہ تھا آج بھی اسی جگہ پر ہوگا, یہی اس کا اسلام ہے. اللہ نے طے کر دیا بیج زمین میں ڈالا گیا, اس سے درخت نکلے گا, اس درخت کے کچھ عرصے کے بعد اس میں سے پھل آئے گا, جیسا پھل اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا وہ وہی پھل دے گا, یہی اس کا اسلام ہے. جانور کے لیے اللہ نے طے کر دیا کہ صاحب کچھ عرصہ ہوگا گائے کے پیٹ میں بچہ پہنچے گا, اور وہ بچہ کیسے پہنچے گا اس کا سسٹم اللہ نے بنایا, اور اس کے بعد پھر وہ بچہ جب پیدا ہوگا کہ اچانک اس کے اندر سے دودھ نکلنا شروع ہوگا, وہ گائے جو ہے وہ کچھ دودھ اپنے بچے کے لیے اور کچھ دودھ انسانوں کو دے دے گی, یہی اس کا اسلام. وہ کبھی نہیں کہے کہ صاحب میں ماننے کے لیے تیار ہوں, میں تمہیں دودھ نہیں دوں گی, اور اگر خدا نے مجھے کہا تو میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, مجھے پہلے مجھ سے اجازت لے لو, نہیں, اللہ نے ان کو جیسا طے کر دیا ویسے, یہی ان کا اسلام ہے. قرآن جب یہ کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, آسمان و زمین کی ساری چیزیں مسلمان ہیں, تو ان کے مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے ان کو جیسا بنایا وہ ویسا ہی چل رہے ہیں. بلکہ انسان کی باڈی کے اندر کی ساری چیزیں مسلمان ہی ہیں, چاہے وہ اس انسان کی باڈی کا حصہ کیوں نہ ہو جو انسان خدا کو نہیں مانتا, لیکن اس کے اندر کا سارا سسٹم مسلمان ہے. بھوک وقت پر لگے گی, نیند وقت پر آئے گی, ایک خاص عمر پر آ کر کے جنسی خواہش ابھر جائے گی, اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کا راستہ خدا نے طے کر دیا ہے. وقت پر اس کو بھوک لگے گی, خاص سسٹم سے وہ بھوک مٹ جائے گی, وہ غذا اندر اتارے گا, اور غذا اتارنے کے بعد پھر معدہ اس غذا کو ٹھیک اپنے ضابطے کے مطابق ہضم کرے گا, اور ہضم کرنے کے بعد یہ غذا جو ہے وہ جسم کے سارے پارٹس کو پہنچ جائے گی, اور سارے وٹامنز اپنے اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے. یہ سارا سسٹم اس انسان کے اندر ہے جو انسان زبان سے کہتا ہے کوئی خدا نہیں, مگر اندر کا سارا سسٹم اس کو وہ کہتا ہے میں تو خدا کے حکم کے تابع ہوں, جیسے اللہ نے مجھے بنایا مجھے ویسے ہی چلنا ہے. کافر کے اندر بھی ایمان ہے, لیکن وہ ایمان اس کا اختیاری نہیں ہے, وہ غیر اختیاری ایمان ہے, اور اس اندر کے اختیاری بے اختیاری اسلام پر اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. وہ زبان سے کہتا رہے گا میں نہیں مانتا ہوں, لیکن اندر کا سارا سسٹم, اس کو وقت پر نیند آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کی باڈی کا سسٹم اللہ نے یہی بنایا, تو باڈی ٹھیک وقت پر نیند, اور نیند آنے کے بعد پھر وہ اپنی باڈی کو جو آرام اس کو پہنچانا ہے وہ پہنچائے گی. ٹھیک وقت پر بھوک لگے گی, وقت پر پیاس لگے گی, پانی پینے کے بعد اس کے بدن کو تراوٹ آئے گی, وہ غذائیں کھائے گا, غذائیں کھانے کے بعد پھر ان غذاؤں میں سے جو کیلشیم اس کو لینا ہے وہ کیلشیم لے لے گا, جو فاسفورس اسے نکالنا ہے وہ کرے گا, اس کا باڈی جو ہے وہ ٹھیک سارے وٹامنس کو نکالے گی اور باقی جتنا وہ فضلہ ہوگا اس کو باہر نکالے گی. اس کی کڈنی ٹھیک وہی فنکشن کرے گی جو مسلمان کے اندر کی کڈنی کرتی ہے, اس کا دماغ وہی اس طرح سے کرنے لگے گا جس طرح سے مسلمان کا خدا کے ماننے والے بندے کا دماغ جس طرح سے کام کرتا ہے, ٹھیک اسی طرح سے اس انسان کا دماغ بھی کام کرتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. تو گویا انسان کے دماغ کے اندر بھی اسلام ہے, انسان کے معدے کے اندر بھی اسلام ہے, اسلام انسان کے سوچوں میں بھی, انسان کے نظام ہضم میں بھی, انسان کے نظام جسمانی میں بھی, انسان کے نظام جنسیت میں بھی, انسان کے نظام تنفس میں بھی, ہر جگہ اسلام ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم اپنی مرضی کے مطابق بھی مسلمان بنو. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے تمہارا اختیار شروع ہوتا ہے, تم میرا راستہ قبول کرو گے یا نہیں. اندر تو تمہارے میں نے اسلام ڈال دیا, کائنات کی ہر چیز مسلمان ہے میرے بھائیوں. اس لیے اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں, کسی ایک طبقے کا نہیں ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا یہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے ہے, یہ صرف مکہ یا مدینے کے لوگوں کے لیے ہے. حضور نے کبھی نہیں کہا کہ میں صرف مکے والوں کے لیے نبی بن کر آیا یا صرف مدینے والوں کے لیے نبی بن کر آیا. آپ نے جب اعلان کیا تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب بنایا, جب آپ نے کوئی بات کہی تو تمام نسل انسانی کو سامنے رکھا اور اس بات کو بھی سامنے رکھا کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے, اس سب کو سامنے رکھ کر کے پھر آپ گفتگو کرتے تھے. بار بار آپ کہتے تھے یا ایھا الناس, اے لوگو میری بات سنو. قرآن میں بھی یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں بھی کہا اے نبی آپ اعلان کرو کہ آپ صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں, آپ صرف ایک زمانے کے لیے نہیں ہیں, آپ ہمیشہ کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں. قل آپ کہیے یا ایھا الناس, اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا. میرے بزرگ اور دوستو یہ جو اسلام ہے, اگر دنیا میں اسلام نہ آیا ہوتا اور انسان ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہوتا یہ کہ جیسے جانوروں کی زندگی ہے ایسے انسانوں کی زندگی ہوتی. کسی جانور کو نہیں کہہ سکتے صاحب نیچے والے جانور کو مت مارنا کیونکہ وہ جانور ہے. کسی جانور کو نہیں کہہ سکتے ظلم نہیں کرنا کیونکہ وہ جانور ہے. کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے صاحب بدکاری نہیں کرنا کیونکہ وہ جانور ہے. کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا بچہ ہے اس کو لازمی مارنا, اس کو کاٹنا نہیں کیونکہ وہ جانور ہے. کتا اپنے بچے کو بھی کاٹے گا, بیل اپنے چھوٹے بچے کو بھی لات مارے گا, جانور بہرحال جانور ہے. تو انسانوں کی زندگی جانوروں جیسی زندگی ہوتی اگر دنیا میں اسلام نہ آتا. انسان کے اندر بھول پیدا ہوتی, وہ کہتا جو مجھے نظر آئے گا میں چھین کر کے کھا لوں گا, اگر اس نے نہیں دیا تو چھین لوں گا, لڑ لڑ کر کے لے لوں گا, طاقتور وہ ہوگا تو مجھ سے چھینن نہیں دے گا, اگر میں زیادہ طاقتور ہوں تو چھیننے میں کامیاب ہو جاؤں گا. جب اس کے اندر جنسی خواہش ابھرتی وہ کسی بھی خاتون کے پیچھے دوڑا کر پیچھا کرتا, چاہے وہ اس کی ماں ہوتی, چاہے وہ اس کی بہن ہوتی, چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہوتی, کیونکہ اس کے اندر جنسی خواہش ابھر گئی. قبائلی نظام ہوتا دنیا میں اگر اللہ نے اسلام نہ بھیجا ہوتا, اگر دنیا میں اللہ نے اسلام نہ بھیجا ہوتا انسان اللہ کو صرف اپنی عقل کی بنیاد پر پہچان نہیں سکتے تھے. آدمی بہت غور کرتا کہ صاحب یہ دنیا خود بنی ہے کسی نے بنائی ہے. ایک آدمی کہتا ہے لگتا ہے خود ہی بن گئی, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں خود تو نہیں بنی ہوگی, بنائی کسی نے ضرور ہے کیونکہ میں نے کوئی چیز خود بخود ہوتے دیکھی نہیں, تو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. اب وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ کس قسم کا ہے, وہ چاہتا کیا ہے, اسے بنایا کیوں اسے ہے, مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ, مجھے اس کو کچھ خوش کرنے کے لیے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, میری زندگی کیسے گزرنی چاہیے, ان تمام سوالوں کا جواب انسان کی عقل نہیں دے سکتی. اگر اسلام نہ آتا تو ان تمام بنیادی سوالوں کے ساتھ جیسے جانور سے پوچھیں کہ آپ کیوں پیدا ہوئے, مجھے پتا ہی, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں, کون سا کام آپ کے لیے کوئی جرم ہے کہ میں نہیں بتا سکتا, کون سا کام آپ کے لیے اچھا مانا جائے گا کہ میں وہ بھی نہیں بتا سکتا, تم کو اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہے گا مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے. کہ جو تمہارے بھائی ہے جس جانور سے تم نکل کر آئے ہو اسی جانور سے دوسرا جانور نکل کر آئے, اس کو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جانتا ہی نہیں وہ کون ہے. گائے سے پوچھیں گے کہ صاحب جس گائے سے آپ پیدا ہو کر کے آئے اسی سے یہ بھی نکلی ہے, اس کو کیا مانتے ہیں آپ, کہا میں جانتی ہوں یہ کون ہے. انسانوں کی زندگی بھی ایسی ہوتی کہ وہ کسی کو نہ کسی کو باپ مانتا, نہ کسی کو رشتہ دار مانتا, نہ کسی انسان کو انسان, نہ اس کے ہاں کوئی ظلم بری بات تھی, نہ جھوٹ برا ہوتا, نہ بدکاری کوئی جرم ہوتا, کچھ بھی نہیں. انسانوں کی زندگی بالکل ویسی ہوتی جیسے جانوروں کی زندگی ہے, جانور اپنے کھانے کا نظام جیسے بنا پاتا ہے ویسا کر لیتا ہے, انسان بھی ایسے کرتے ہیں. ایک جانور جو ہے وہ دانا اٹھاتا ہے, شاخ پر بیٹھتا ہے, رات کو کھاتا ہے, رات اس شاخ پر ہی رات گزار دیتا ہے, دوسرا جانور ہے وہ بہت شاندار قسم کا گھونسلہ بناتا ہے, دانا اٹھاتا ہے, راہ گھونسلے میں گزارتا ہے. تیسرا جانور جو ہے وہ سوراخ بناتا ہے, وہ سوراخ کے اندر جا کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے. یہ انسان بھی ایک جانور تھا, یہ مکان بناتا اور مکان بنانے کے بعد یہ بھی کما کر کے لاتا کھاتا. وہ جانور جو ہے وہ دوسرے جانور سے چھین کر کے لا کر کے کھاتا ہے. یہ انسان جانور بھی یہ بھی دوسرے سے چھین کر کے کھاتا. اگر دنیا میں اسلام نہ ہوتا, اگر دنیا میں اسلام نہ ہوتا تو انسان نہیں پہچان سکتا تھا اس کائنات کا خالق کون ہے, وہ کیسا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, کن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے, اس نے ہم کو پیدا کر کے ہم پر ظلم کیا یا مہربانی کی, ہمیں کیا کیا چاہیے تھا جو اس نے دیا, یہ سب نہیں پیدا کر. تو انسان اگر دنیا میں اسلام نہ ہوتا تو انسانوں اور جانوروں کی زندگی میں صرف شکلوں کا فرق ہوتا, صرف کھانے پینے کے سسٹم میں ڈفرنس ہوتا, باقی وہ بھی ویسی زندگی گزارتے, یہ بھی ایسی زندگی گزارتے. وہ اپنے قسم کا مکان بناتے ہیں یا اپنے قسم کا مکان بناتا, وہ اپنے قسم کے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں یا اپنی قسم کے جنسی تعلقات قائم, وہ اپنے انداز سے اپنی بھوک مٹاتا ہے, یہ انسان اپنی مزاج سے اپنی بھوک مٹاتا. اگر دنیا میں اسلام نہ ہوتا, شہد کی مکھی کامیاب ترین حکومت کا نظام چلاتی ہے, ان کے ہاں حکومت بھی ہے, پولیس بھی ہے, آرکیٹیکچر بھی ہے, میڈیکل بھی ہے, ساری چیزیں ان کے ہاں ہیں. آرکیٹیکچر اتنا زبردست ہے کہ شہد کی مکھی جو چھتہ بناتی ہے اس کے لیے پہلے ایک لمبا پروسیس ہے جس سے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا مٹیریل استعمال کرنا ہے اپنے چھتہ بنانے کے لیے. اس کے لیے باقاعدہ وہ جیومیٹری استعمال کرتے ہیں, وہ چھتے میں سوراخ کتنا بڑا بننا چاہیے, اس کے لیے باقاعدہ وہ جو ہیں وہ چیکنگ ہوتی ہے کہ مٹیریل صحیح لایا جا رہا ہے یا نہیں جو اس چھتے کو بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے. اور ان کے لیے وہ ایک سکاڑ بھی لگا ہوا ہے جو چیک کرتا رہتا ہے مٹیریل بنانے والے, چھتہ بنانے والے, مکان کالونی بنانے والے کیسے ہیں اور وہ ٹھیک بنا رہے ہیں یا نہیں, وہ جو ہے وہ سوراخ چھوٹا اور بڑا تو نہیں ہو رہا ہے, ایک ہی سائز کے سارے بن رہے ہیں یا نہیں, چیکنگ کرنے کا. پھر دوسرا ڈپارٹمنٹ ان کا ہے وہ جو رس اٹھا اٹھا کر کے لاتا ہے, یہاں ایک چیکنگ کرنے والا سکاڑ موجود ہے, وہ چیک کرتا رہتا ہے کہ کس قسم کا رس لایا گیا, وہ رس زہریلا تو نہیں ہے, اس میں میٹھا پن ہے یا نہیں, وہ آگے چل کر کے سرخ بنے گا یا سفید بنے گا, چیکنگ. اور اگر کسی شہد کی مکھی نے زہریلا رس لایا تو یہاں سزا لگ جاتی ہے کہ صاحب آپ نے کرائم کیا. سارا نظام کیا بنا, اپنے حساب سے وہ بھی مکان بھی بناتے ہیں, اپنے حساب سے وہ بچے بھی پالتے ہیں, اپنے حساب سے وہ آگے نسل بھی بڑھ چلاتے ہیں, اپنے حساب سے وہ آگے چل کر کے سپریشن بھی کر لیتے ہیں, تو وہ جوائنٹ فیملی بھی ہوتی ہے, سپریشن بھی کر لیتے ہیں, حکومت بھی ان کی چلتی ہے, پھر یہ سپریشن ہونے کے بعد ان کا ایک الگ حکمران بنتا ہے, اس سپریشن کے بعد ان کا الگ حکمران ہے, سارا نظام ان کے پاس بھی ہے. اگر دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے اسلام نہ بھیجا ہوتا تو دنیا کے انسانوں کا سسٹم بھی بس ایسا ہی ہوتا جیسے جانوروں کا سسٹم ہے. ان کے لیے کوئی قانون نہیں, کوئی ضابطہ نہیں, کوئی اخلاقیات نہیں, کوئی شر اور بری بات نہیں ہے, کسی چیز کو اچھا کہیں نہیں کہہ سکتے ہیں انسانوں کا. لیکن اللہ نے, جس اللہ نے اس انسان کو پیدا فرمایا تھا, اس اللہ نے اس انسان کی جیسے تمام ضروریات پوری فرمائی, ویسے ہی اسی اللہ نے اس انسان کو زندگی گزارنے کا اصول بھی بھیجا. اسی اصول کا نام اسلام ہے. یہ اصول کن کے ذریعے سے بھیجا گیا؟ ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی دنیا میں اتر کر کے آتے ہیں کہ صاحب میں آپ کو اصول دکھاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے؟ کہ نہیں, ناممکن کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, جو چاہیں وہ سو کر سکتے ہیں. مگر ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہ اس کے پیچھے مصلحت ہے, اور مصلحت یہ ہے میں جب اپنے آپ کو دکھا دوں گا پھر میں سے کیسے کہوں گا مجھے مانو, میں تو سامنے تمہارے ہوں. میں کہوں گا میں نے تمہیں پیدا کیا, یہ بچہ میں نے تمہیں دیا ہے, تم بیمار ہو جاتے ہو میں تمہیں شفا دیتا ہوں, تمہیں بھوک لگتی ہے میں نے تمہارے لیے غذائیں پیدا کی, اور میں تمہارا خدا ہوں مجھے دیکھو, اور دیکھنے والے کو مجھے مانو. تو اس ماننے کو ایمان نہیں کہتے. قرآن کریم میں آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل آنا وقت اسیت من قبل, فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو مانو, کہنے لگا اللہ سب سے بڑا اللہ تو میں خود ہوں, انا ربکم الاعلیٰ, اس دنیا کا سب سے بڑا میں ہوں. ٹھیک, اور جب وہ دریائے کلزم میں ڈوبنے لگا اور ڈوبنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ یاد آ گیا, تو کہنے لگا یا اللہ میں نے مان لیا, آپ ہیں اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس وقت مانتے ہو, تب ماننا تھا جب تم زندگی گزار رہے تھے, اس وقت تو تم نے مانا نہیں, اب زندگی سے مایوس ہو گئے, اب میں موت کے سارے مناظر تم کو نظر آ گئے, آخرت دکھ رہی ہے, اور میں اور میری وہ ساری طاقت تمہارے سامنے آ گئی, اب کہتے ہو مان لیا, اس وقت ماننا بہت بڑا نہیں. آل آنا وقت اسیت من قبل, اللہ چاہتے اس دنیا میں نظر آ جاتے مگر نظر نہیں آئیں گے, اس لیے کہ اللہ کا مسلحت اسی میں ہے کہ ہم نظر نہیں آئیں گے اس کے باوجود تمہیں ماننا ہوگا. یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے ان دیکھے خدا کو مانو, نظر نہ آنے والے خدا کو مانو. لیکن اس کے لیے پہلے تمہارے پاس صحیح گائیڈنس پہنچنی چاہیے جو تمہیں خدا کا صحیح تعارف کرا دے گا, اس کے بعد تمہیں مان لینا. کوئی بتوں کا تعارف کرا دے گا تو اس کو خدا مت ماننا. بخاری شریف میں ایک حدیث, کئی جگہ پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو نقل فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال نرا ربنا, کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ صحابہ صحابہ تھے, زندگی میں کبھی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا, یا رسول اللہ ہمیں دکھا دیجئے پہلے, اس کے بعد ہم مانیں گے. اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب لیا, تورات لینے کے لیے ہمیں پہاڑ طور پر پہنچنا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ ہم کو تورات عطا کریں گے, اور اللہ نے فرمایا تھا کہ 70 خاص خاص قسم کے منتخب آدمیوں کو لے کر آئیے, اور 70 آدمیوں کو لے کر کے گئے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. اب جب راستے میں جا رہے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے, موسیٰ ہم خدا سے ملنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا, جی تو اللہ تعالیٰ ہم کو نظر آئیں گے. انہوں نے کہا, نہیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے. کہا, تو ہم کیسے مانیں گے پھر, ہم اللہ کے پاس ہی گئے تھے, جب تک ہم کو نظر نہیں آئیں گے ہم نہیں مانیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اسی پہاڑ طور پر گئے, اور وہاں سر سبز درخت کے اندر آگ لگی ہوئی, اس آگ کے اندر سے آواز آئی, میں تیرا رب ہوں, انی انا اللہ, میں ہی تیرا رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کیا, آپ میرے رب ہیں. وہاں نے کہا, حضرت پہلے مجھے دکھا دیجئے آپ کیسے ہیں, اس کے بعد میں مانوں گا. نہیں, ایک ہرا بھرا درخت ہے, اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ کے بظاہر جلنے کے کوئی امکانات نہیں ہے, لیکن آگ کے اندر سے آواز آئی, انی انا اللہ, میں تیرا رب ہوں, جوتا باہر نکالو, فخلا نہ لے, جوتا دور رکھو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جوتا نکالا اور نزدیک آئے, اور میں تیرا رب ہوں, اقیم الصلاۃ لذکری. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں نے مطالبہ کیا, حضرت پہلے دکھا دیجئے آپ کہاں پر ہیں, کیسے ہیں, شکل آپ کی کیسی ہے, لمبے چوڑے کتنے ہیں. نہیں, وہ نبی تھے, انہیں تسلیم کیا, آپ میرے رب ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساتھ میں گئی, کہ لگا حضرت ہم جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے, وہ نظر بھی آئیں گے ہم کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, نظر نہیں آتے, وہ تو مجھے نظر نہیں آئے تھے جب میں پہاڑ طور پر گیا تھا, تم کو کیسے نظر آئے؟ ان کا ہم نہیں مانیں گے, ہم کو پہلے دکھا دیجئے اس کے بعد. اب موسیٰ علیہ السلام, یا اللہ یہ تو ایسی قوم ہے, یہ واپس آ کر لوگوں سے کہیں گے اسے دھوکہ دیا, وہاں ہم کو کوئی بھی نہیں ملا, تو اس لیے یا اللہ ان کو اپنا وجود دکھا دیجئے. دعا کرتے رہے چونکہ نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ٹھیک ہے ایک جھلک دکھا دیتا ہوں, اس کے بعد دیکھیں گے ٹک بھی سکیں گے سامنے یا نہیں. وہ کہاں ٹک سکتے, ایک جھلک آئی بالکل ایسے جیسے بھزمڑن, ایسی جھلک آئی تو سارے کے سارے زمینوں پر گرے پڑے تھے, ایسے جیسے پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی کہیں پڑا ہوا ہے کوئی کہیں پڑا ہوا ہے, اب کسی کو ہوش ہی نہیں ہے, اب مرے ہوئے پڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے, یا اللہ اگر میں واپس جاؤں گا اور قوم سے کہوں گا کہ تمہارے لوگوں نے خدا کے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ شاہ نے ایک جھلک دکھا دی, وہ زندہ ہی نہیں رہ سکے, وہ سارے مر مرا گئے ہیں, تو سارے قوم کہیں گے سوئے نفر نہیں تھا, خبر کا چتر مجھے تھا, اس لیے ہم وہ مانیں گے نہیں. یا اللہ یہ تو بہت بڑی آزمائش میں پھنس, یا اللہ ان کو زندہ کر دیجیے. کیا دعا کرتے رہے, وہ تو چونکہ موت نہیں تھی, ابھی موت آئی ہی نہیں تھی, وہ تو موت کے آثار تاریخ ہو گئے تھے, برداشت نہیں کر سکے. لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے, وہ صحابہ تھے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ یہودی قوم نہیں تھی جو الٹے سیدھے سوالات کرتے, الٹے سیدھے مطالبے کرتے, صحابہ تھے. انہوں نے نہیں کہا, یا رسول اللہ ہمیں دنیا میں دکھائیے, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ شانوں کو دیکھ سکیں گے؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوپہر کے وقت سورج کو دیکھنا یا چوزی رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل آتی ہے؟ انہوں نے کہا, نہیں حضرت کوئی مشکل نہیں آتی. حل تزامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس دونہ صحاب وحل تزامون فی رؤیت الشمس لیس دونہ صحاب. دوپہر کے وقت سورج کو دیکھنے میں جبکہ بادل بھی نہ ہو, رات کے وقت چوزی رات کا چاند دیکھنے میں جبکہ درمیان میں کوئی بادل بھی نہ ہو, تمہیں کوئی مشکل آتی ہے؟ کہا, حضرت کوئی مشکل نہیں. کب ایسے کدال کا ترون ربکم, اسی طرح سے تم رب کو دیکھو. صحابہ نے سنا. اس کے بعد اسی حدیث میں, جہاں امام بخاری نے حدیث کو لکھا, آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں, یاتی تبارک و تعالی یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانو آئیں گے, فرمائیں گے جو قوم جس کی پوجا پار کرتی تھی جاؤ انہیں کے ساتھ. تو ایک طبقہ ایک بت کے ساتھ, دوسرا طبقہ دوسرے معبود باطن کے ساتھ, تیسرا طبقہ تیسرے معبود باطن کے ساتھ, میدان میں رہیں گے مسلمان اور منافقین. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جی تم بھی اسی کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے. انہوں نے کہا, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو تم کس کے انتظار میں ہو؟ کہا, ہم تو اللہ اپنے اللہ کے انتظار میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, میں ہی تو تمہارا رب ہوں, جو بھی وہ سنیں گے میں ہی رب ہوں، فوراً سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے آپ ہی کہ ہم نے عبادت کی. اس وقت اللہ تعالیٰ شام اپنی شکل میں آئیں گے، لیکن ہمت نہیں کر سکی کہ بندے کہنے کی یا اللہ ہم نے آپ کو پہچان لیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ہی تمہارا رب ہوں، جس کو تم سجدہ کرتے تھے میں وہی ہوں. اس وقت تمام مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو منافق ہوں گے، جو یا تو سجدہ کرتے ہی نہیں تھے، یا سجدوں کا مذاق اڑاتے تھے، یا دیکھا دیکھی سجدہ کرتے تھے، وہ چاہیں گے سجدہ کرنا مگر ان کی کمر اکڑ جائے گی، وہ جھکنا چاہیں گے جھک نہیں پائیں گے. جب جھک نہیں پائیں گے تو اکڑ جائیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا سجدے کرنے کی اس دنیا میں فضیلت یہ ہے کہ وہاں تم کو سجدہ نصیب ہو جائے گا، اور اگر یہاں تم نے سجدہ نہیں کیا، وہاں چاہو گے سجدہ کرنا کر نہیں سکو گے. نماز کا بیان جہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہاں یہ لکھا ہے سجدہ کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں، تو آخرت میں یہ فائدہ دکھایا ہے. وہ ایک سجدہ جسے گھرنا سمجھتا ہے تو، دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات. میرے بھائیو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ ہے، بس ہم نے مان لیا اللہ. اگر دنیا میں اسلام نہ آتا تو دنیا کے انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتے. انسان جب اللہ کو پہچاننے کے لیے نکلتے ہیں، وہ پتھروں کو خدا مانتے ہیں. دنیا میں وہ قومیں بھی ہیں جو کروڑوں پتھروں کو خدا کا درجہ دیے ہوئے ہیں، جو جانوروں کو خدا کا درجہ دیے ہوئے ہیں، جو اس سے بھی زیادہ کمتر چیزوں کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. اللہ نے دنیا میں اسلام بھیجا، اور وہ اسلام جو ہے وہ انسان کو صحیح گائیڈ بتاتا ہے کہ صاحب تمہیں تمہاری اصلی ضرورتیں کیا ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا ہم بتائیں گے. تمہارے لیے کون کون سی چیزیں بین ہو جانی چاہیے، تمہیں اچھی لگیں گے مگر تمہارے لیے مضر ہوں گی، وہ ہم بتائیں گے. تمہیں کون کون سے کام کرنے چاہیے، تمہارا جی نہیں چاہے گا کرنے کو مگر ہم بتائیں گے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. کون کون سی چیزیں تم کو کیا بہت اچھی لگ رہی ہوں گی مگر اس میں تمہارے لیے خطرے ہوں گے، وہ ہم تمہارے لیے طے کریں گے، کیونکہ میں تم سے زیادہ تمہاری زندگی کو جانتا ہوں، مجھے تم سے زیادہ تمہاری محبت ہے. اللہ اکبر. انسان اپنی محبت جتنی رکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ ہے. حدیث میں موجود ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شانہ نے محبت اور شفقت کے 10 حصے کیے، اور ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کر دیا. اور ساری کائنات میں تقسیم کر کے باپ کے دل میں بیٹے کی محبت، ماں کے دل میں بیٹے کی محبت، بھائی کے دل میں بھائی کی محبت، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت، دوست کی محبت دوست کے ساتھ، استاد کے دل میں شاگرد کی محبت، پڑوسی کے دل میں ہمسائے کی محبت، جانور کے دل میں اپنے بچوں کی محبت. یہ ساری محبتیں جو ساری کائنات کی ہر مخلوق میں تقسیم ہوئی ہیں، یہ ساری محبت وہ ہے جو اللہ نے دس میں سے ایک حصہ، ایک حدیث میں یہ ہے، اور ایک حدیث میں اللہ نے محبت کے 100 حصے کیے، 90 حصے ساری کا 10 حصے ساری کائنات میں تقسیم کیے، 90 حصے اپنے پاس رکھے ہیں. تو جس اللہ نے 90 حصے اپنے پاس رکھے ہوں گے، اس اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی. اس لیے کافر کو بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے یہ بھوکا مرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی یا اللہ مکہ مکرمہ میں اگر کافر ہوگا تو اس کو کھانا مت دینا. ابراہیم علیہ اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا وہ بھی میرا ہی بندہ ہے، ٹھیک ہے مجھے نہیں مانتا ہے مگر میرا ہی. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس دنیا میں تو اس کو میں پیٹ بھی بھروں گا، اس دنیا میں تو اس کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا، مگر وہ میرا ہی بندہ ہے، میرا تیار کیا ہوا، ٹھیک ہے میرا نافرمان ہے، ٹھیک ہے مجھ سے باغی ہے وہ، ٹھیک ہے میری بات نہیں مانتا ہے مگر ہے وہ میرا ہی. اللہ تعالیٰ بہت محبت کے ساتھ کہتے ہیں، بہت محبت کہتا یا عبادی او میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے گناہ کیے ہیں جرم کیے ہیں میرے بندو تم مجرم، مگر مایوس مت ہونا، میں تم سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف تم اپنے سارے جرموں کو چھوڑ دو. تو اللہ کا بے انتہا محبت اپنے بندوں کے ساتھ ہے. اسے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ویسے ہی چھوڑ دیتا، اس کے لیے اسلام بھیجا. وہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آیا، لیکن وہ چھوٹا سا اسلام تھا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے آیا، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک ایک نبی کو ایک ایک چیز اضافہ کر کے دی جاتی رہی. ایک آدمی بیمار ہو گیا، وہ گلی کے اندر دوائی بھیجنے والا تھا، اس کے پاس گیا مجھے تکلیف ہے، اس نے ایک ٹیبلیٹ دیا، اس نے کھائی ٹھیک ہو گیا. کچھ دن بعد پھر تکلیف ہوئی، اس نے کہا بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا صاحب ایک تو یہ انجیکشن کرو، یہ کیپسول بھی کھاؤ اور یہ اینٹی بایوٹک کھاؤ. اس نے اس کو بھی کھایا، کچھ دن تک وہ بھی ٹھیک رہا. پھر اس کے بعد اور بیماری بڑھ گئی، یہ بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا، ہوتے ہوتے آخر میں آپریشن ہو گیا. ہوتے ہوتے آخر میں بڑے ڈاکٹر نے کہا اب تمہیں ہمیشہ کے لیے یہ دوائی استعمال کرنی ہوگی، یہ کبھی مت چھوڑنا. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے یہ سارا علاج ہے، جو گلی میں دوائی دینے والے نے ایک ٹیبلٹ دیا تھا وہ بھی علاج، اور جو بڑے ہسپتال میں جا کر کے اس کا آپریشن ہو گیا، اس کی سرجری ہو گئی اور بہت لمبی فائل اس کی بن گئی، یہ بھی علاج ہی ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے بندہ ابتدائی دور میں آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت جو دین بھیجا گیا وہ اسلام تو مگر مختصر سا. اس وقت کام کیا تھا کہ سب چیزوں کے نام یاد رکھو اور ان چیزوں کا فائدہ, یہ پانی ہے اس پانی کو پینا ہے, پانی سے کپڑے دھونے ہیں, یہ تم یاد رکھو بھائی, اتنا ہی تمہارا اسلام ہے. وعلم آدم الاسماء کلھا, ہر ہر نبی کو اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا اسلام بڑھاتا گیا, اضافہ کرتا گیا, یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا. اب مکمل والا اسلام آ گیا, ساری چیزیں اللہ نے اپنی طرف سے طے کر دی. اب تمہیں خود کچھ نہیں سوچنا ہے, تمہیں خود اپنے لیے قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارے لیے ایک ایک چیز کا قانون میں بنا کر کے بھیجتا ہوں, اور اس دنیا میں سب سے بہترین ذات کے ذریعے سے وہ بھیج رہا ہوں, وہ ہے میرا نبی محمد رسول. ان سے زیادہ مقدس اور کوئی نہیں, ان سے زیادہ خوبیوں اور کمالات والا کوئی نہیں, ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. تمام دنیا کی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری خوبیاں اللہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر جمع کر دی تھی. دنیا میں حسن ہوتا ہے, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین اس کائنات میں کوئی نہیں. دنیا میں طاقت ہوتی ہے بدن میں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں. حضور نے خود ارشاد فرمایا بڑھاپے میں, فرمایا تھا میرے بدن کے اندر 3000 مردوں کی طاقت ہے. لفظ 3000 نہیں بولا ہے, الفاظ جو آپ نے بولے ہیں, آپ نے فرمایا جنت کے 300 مردوں کی طاقت جتنی ہوگی اتنی طاقت میرے جسم کے اندر ہے, اور جنت میں ایک مرد کی باڈی کے اندر طاقت ہوگی دنیا کے 100 مردوں کے برابر, تو 3000 ہو. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جنت کے 400 مردوں کے بدن کے اندر جتنی طاقت ہے اتنی طاقت اللہ نے میرے اندر رکھی ہے. اس لیے حضور کا کوئی دانت نہیں گرا, شہید تو ہوا تھا, دانت کوئی نہیں گرا. بڑھاپے میں آ کر کسی کی آنکھ کمزور ہوتی ہے, کسی کے کانوں کی سنائی کمزور ہو جاتی ہے, کوئی چلتا ہے تو تھکتا ہے, چل نہیں پاتا ہے, بڑھاپے کے آثار باہر آتے ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال, بڑھاپے کا کوئی اثر نہیں, بال سفید ہوئے وہ بھی 17 یا 18, باقی پورا بدن بالکل ایسا جیسے فریش, جیسے جوان انسان کا بدن ہوتا ہے ویسا ہے. اخلاقیات اس دنیا میں کسی کے ویسے اچھے نہیں جیسے اخلاقیات حضور کے. مشکلات حضور دنیا میں کسی نے ایسی نہیں جھیلی جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور معاف اس طرح سے دنیا کے کسی انسان نے نہیں کیا جس طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت العالمین بھی وہی, خاتم النبیین بھی وہی, سید المرسلین بھی وہی, تمام کمالات اللہ نے اسے عطا کیے. دنیا میں کوئی اچھی سے اچھی چیز ہوتی اور اللہ نے اپنے نبی کو نہ دی ہو یا ہو نہیں سکتا, کوئی اچھا کام جو اللہ نے اپنے نبی کو نہ دیا ہو ممکن نہیں ہے. کہ دنیا میں کسی بھی کام کرنے کے لیے جو بہتر سے بہتر طریقہ وہ میرے نبی کے ذریعے سے, اس طرح سے اللہ نے اسلام عطا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مسلسل محنت کرنے کے بعد اس اسلام کو کھڑا کر دیا, عمل کر کے بھی دکھایا, جماعت بھی کھڑی کر دی, 12 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت بھی قائم کر دی, اور اس کے بعد پھر جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ نے اعلان کر دیا, اے میرے صحابہ کو مخاطب بنا کر, میرا یہ دین ان انسانوں تک تم پہنچانا جن انسانوں تک میں یہ دین نہیں پہنچا سکا. فَلْيُوَلِّهِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ, میرا یہ دین ان تک پہنچانا جن تک میں پہنچا نہیں سکا. اور جس وقت حضور یہ بیان فرما رہے تھے اس وقت آپ کی نظر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں پر تھی. ایک مرتبہ جس بیماری کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ بیماری کا آغاز ایسے ہوا کہ جنت البقیع قبرستان سے جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے, ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور نے عجیب انداز میں فرمایا ابو ہریرہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو حضور نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں. حضور نے فرمایا نہیں, تم میرے صحابہ ہو, تم تو میرے ساتھ رہنے والے ہو, تم میرے صحابہ ہو. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے کون بھائی ہیں جن کے دیکھنے کو آپ جی چاہتا ہے. حضور نے فرمایا وہ مسلمان جو میرے بعد اس دنیا میں آئے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہوگا ہم اپنے نبی کو دیکھتے, میرا بھی دل چاہتا ہے میں ان کو دیکھتا. پھر حضور نے فرمایا ان میں سے ایک ایک آدمی تمنا کرے گا کہ اگر مجھے اپنا اہل و عیال اپنا سارا مال قربان کر کے حضور کی ایک ملاقات مل جاتی میں یہ کرنے کو تیار ہو جاتا, میں یہ کرنے کو. میرے بھائیو یہاں سری نگر شہر میں اس وقت بھی ایک خاتون ہے اور وہ امریکن خاتون ہے, اور ابھی چند دن پہلے وہ مسلمان ہوئی ہے اور اس کے کچھ مسائل ہیں. بہرحال مسائل کو حل کرنے کے لیے جب اس سے بات چیت ہو رہی تھی, اس سے بہت ساری باتوں میں جب اسے پوچھا گیا آپ نے اسلام قبول کیوں کیا, تو کہنے لگا محمد جیسا شفقت والا اور کون مل سکتا ہے مجھے جن کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو جوڑا. میں حیران ہو گیا کہ وہ خاتون جو امریکہ کی رہنے والی اور اس سوسائٹی کو لات مار کر کے وہ یہاں آئی اور یہاں چاہتی ہے میں واپس کبھی نہیں جاؤں گی, میں یہی رہنا چاہتی ہوں, میری یہاں شادی کرا دو, مجھے یہاں جاب دلوا دو, مجھے یہاں مزدوری کرا, مگر مجھے واپس مت بھیجو. تو اور کہتی ہے محمد سے زیادہ شفقت والا کون. تو میں نے اس سے پوچھا ان کی شفقت تمہیں کیسے مل گئی, تم کو کیسے سمجھ میں آیا؟ اس کہا دیکھو نا یہ مسلمان ہیں, یہ مجھے اپنی بہن بناتے ہیں. کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ میرے گھر آ کر کے لگتے. کہا میرے بچوں نے مجھے ایسی محبت کبھی نہیں دی, میرے شوہر نے ایسی محبت کبھی نہیں مجھے دی جیسے یہ اجنبی مسلمان مجھے دیتا ہے. یہ اسی محمد کی شفقت ہے جو اس کے دل میں آئی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی دولت آگے چلی, چنانچہ صحابہ نے دین دیا, اسے اگلی نسل کو پہنچایا, پھر اگلی نسل, ہوتے ہوتے نسل در نسل یہ اسلام چلتا رہا, سارے عالم میں پھیلا. اور اس کے بعد میرے بزرگ اور دوستو, ہم جس کشمیر میں رہنے والے ہیں, یہ کشمیر اس اسلام کی دولت سے محروم تھا, صدیوں تک یہ محروم رہا. ایک تو اللہ کا فیصلہ, دوسرے شاید کوئی ہمت نہیں کر پاتا تھا یہاں اندر داخل ہونے کی. یہاں کا موسم, یہاں کا رہن سہن, یہاں کے چاروں طرف پہاڑوں کی گری ہوئی یہ وادی, اس لیے صدیوں تک افغانستان اور کراچی کے سمندر سے لے کر کے بمبئی اور کیرالا کے سمندر تک اسلام پھیل چکا تھا, مگر بیچ کی وادی اسلام سے محروم تھی. کیرالا کے سمندر کے کنارے صحابہ کی شاگرد تک پہنچے اور ان کے ذریعے سے اسلام وہاں داخل ہوا, اور ادھر سے محمد ابن قاسم کے ذریعے سے تابعین کے دور داخل ہو گئے اور اسلام داخل ہو گیا. یہاں ملتان تک اسلام پہنچا ہے تابعین کے زمانے میں, مگر یہ کشمیر بیچ میں محروم رہا. پہلا وہ شخص جس نے یہ اسلام کی دولت ہم کشمیریوں تک پہنچائی, کہا جاتا ہے اس شخص کا نام تھا حامیم ابن اسحاق. یہ ملک شام کا رہنے والا کوئی شخص تھا جو پہلا مسلمان ہے جو کشمیر میں داخل ہوا, اور اس کے بعد پھر یہ واپس کشمیر سے واپس چلا گیا یا یہیں کہیں دفن ہوا, واللہ عالم, تاریخ کلیئر نہیں کر پاتی ہے. اور اس کے بعد عرصہ طویل پھر گزر گیا اور یہ وادی اسی کفرستان میں ڈوبی رہی, یہ اسلام یہاں داخل نہ ہو سکا. صدیاں ہو چکی تھی ہمارے دائیں طرف بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہو رہا ہے, ہمارے بائیں طرف بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہو رہا ہے, ہمارے مشرق میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہو رہا ہے, ہمارے مغرب میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہو رہا ہے, لیکن یہاں وہی سلسلہ ہے, ٹیکے لگے ہوئے کہ یہاں وہی سلسلہ. سب سے پہلا شخص جو یہاں کشمیر میں داخل ہوا اور اسلام کے جذبے سے داخل ہوا, اسلام پہنچانے کے ارادے سے, اس کا نام تھا سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ پہلا وہ خدا کا بندہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے منور کر. جس شخص نے پہلے یہ اسلام کی دولت یہاں کشمیر میں لائی, وہ اللہ کا بندہ, کیسے اس نے سفر کیا, کیسی مشکلات اس نے جھیلی, یہاں کے موسم نے اس کو کیسے ستایا ہوگا, یہاں کو کوئی ساتھ دینے والا اس کو کوئی نہیں, کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں, لیکن جب یہاں وہ داخل ہوا ہے, ساری رات اس نے اسی جہلم کے کنارے پر گزاری دی, بلبل لنگر کے پاس ایک چٹان پر, اور ساری رات وہاں اس نے سجدے کیے ہیں اور آنسو بہائے ہیں اس نیت سے, یا اللہ اس کفرستان کے اندر میں تیرے نبی کا دین لے کر کے آیا ہوں, یہ تیرے نبی کا دین ہمیشہ کے لیے یہ پختہ ہو جانا چاہیے, کل صبح مجھے یہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے, مجھے نہیں معلوم ہے وہ مجھے ملاقات کرنے دے گا یا نہیں, اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اگر میں ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا تو مجھے جیل خانے میں ڈالیں گے یا مہمان خانے میں رکھیں گے, میرا رسپیکٹ ہوگا یا مجھے مجرم بنایا جائے گا. ساری رات اس نے آنسو بہائے, اللہ کا فیصلہ, اس کی قربانی اور اس کے وہ آنسو اور وہ دعائیں, تہجد کا وقت تھا, آخری مرتبہ اس نے آنسو بہائے, کہ یا اللہ اب صبح ہونے والی ہے, میں اندر داخل ہونے والا ہوں اس بادشاہ کے ہاں, بادشاہ کا محل قریب میں تھا, رنچن کا فجر کی اذان کا وقت ہو گیا, اس نے کھڑے ہو کر کے اذان پڑھی اور یہ سوچ کر کے پڑھی کہیں ماں ایسا نہ ہو یہ اذان آخری اذان بن جائے, پہلی اور آخری. آنکھوں میں آنسو ہیں, زبان کپ کپا رہی ہے, اور اس کا کپکاتی ہوئی زبان سے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ اکبر. بخاری میں حدیث ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذن جب اذان پڑھ, بخاری میں حدیث ہے کتاب الاذان میں, جب مؤذن جب اذان پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, تو درخت, پتے, ذرے, ریت کے ذرے ہوں, پتھر کے ذرے ہوں, انسان اور جنات سب قیامت کے دن گواہی دیں گے اس نے اشہد اللہ الہ اشہد محمد رسول اللہ پڑھا. اس لیے ہمیشہ معمول بنانا چاہیے, جب کبھی جنگلوں میں جائیں وہاں کھڑے ہو کر ضرور اذان پڑھیں, اور اس نیت سے پڑھیں یہاں کے درخت گواہ بنیں گے, یہاں کے یہ پتھر گواہیاں دیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا, ہم نے اللہ کا نام یہاں لے لیا, ہم نے اللہ کے نبی کا پیغام یہاں پہنچایا, اور درخت فخر کرتے ہیں, وہ پہاڑ فخر کرتے ہیں, یہاں سے ایک خدا کا بندہ گزر گیا جس نے اللہ کے نبی کا تذکرہ یہاں کر دیا. بخاری میں حدیث ہے. بہرحال اس نے اذان پڑھی, بادشاہ ساری رات تڑپ رہا تھا, اس کو نیند نہیں آ رہی تھی, اور اس لیے نیند نہیں آ رہی تھی اس کے وہ آنسو اس کو سونے نہیں دے رہے تھے. اس کے تقدیر کے فیصلے اوپر بدل رہے تھے. اس کے آنسو خدا کا فیصلہ, وہ بے قراری میں راتیں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا. فجر کی اذان جب انہوں نے پڑھی ہے, بادشاہ نے آواز کان لگایا, انوکھی آواز سنی نہیں پہلے کبھی, یہ کیسی آواز ہے. کھڑکی کھول کر کے دیکھا, باہر اندھیرا تھا, نظر کچھ نہیں آیا, کھڑا رہا. کافی دیر ہو گئی, جب باہر تھوڑی سی روشنی آ گئی, اسے دیکھا دریائے جہلم کے کنارے پر کوئی سیدھا سادہ نورانی شکل والا بوڑھا انسان ہے, کبھی اوپر اٹھتا ہے کبھی نیچے اترتا ہے. اس نے کہا اس کو یہ تو لگتا ہے کوئی تکلیف ہے, پر یہ کیا کر رہا ہے یہ, کیونکہ اس نے نماز کا منظر کبھی دیکھا نہیں تھا, دیکھتا بھی کہاں وہ منظر. بہرحال اردلی کو بلایا, چپراسی کو کہا نیچے جاؤ, وہ بوڑھا جو ہے اس کو بلا کر کے لاؤ. چلا جب وہ آیا اور آپ کو کہا اندر بلا رہے ہیں, اس نے کہا کون؟ کہا بادشاہ. تو حضرت عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ تعالیٰ حیرت زدہ ہو گئے, کہاں تو میں یہ درخواست کرنے والا تھا مجھے اندر جانے دو, اور اب صورت حال یہ ہے کہ وہیں سے مجھے بلایا جا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے مجھے مجرم بنا کر بلایا جائے گا یا میرا احترام ہوگا. اس وقت انہوں نے کہا یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں صورت حال, ادھر سے سید زادہ نبی کے خاندان کا فرد, ادھر سے قربانی ترکستان سے آیا ہوا, چائنا کے علاقے سے یہاں پہنچا ہوا تھا وہ. بہرحال اندر داخل ہو گیا, بادشاہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ یہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے میں کون ہوں, وہ ان کی زبان نہیں سمجھ پاتا, یہ ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس مشکل کا حل اللہ نے کیا نکالا, یہیں سری نگر میں ایک آدمی آیا ہوا تھا بزنس کرنے کے لیے, اور وہ منگولیا سے آیا تھا. اس آدمی کا نام تھا شمس الدین. یہ شمس الدین بیچ میں مل گیا, اس کو لایا گیا, کہنے لگا بھائی تم یہاں کہاں سے؟ کہنے لگا جناب منگولیا سے. کیا کرنے آتے ہو؟ کہ شاتوس کا کام کرنے کے لیے, وہ شاتوس بیچنے کے لیے آتا تھا تبت کے علاقے سے. کہا یہ اس سے پوچھو یہ کیا کہتا ہے. شمس الدین ان کی لینگویج بھی جانتا تھا, یہاں کی لینگویج بھی جانتا تھا, کیونکہ وہ بزنس کرنے کے لیے کئی مرتبہ آ چکا تھا, لیکن اس نے کبھی اسلام کی بات نہیں کی تھی. بہرحال حضرت عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات اس نے بادشاہ تک پہنچائی, بادشاہ کے بعد ان تک پہنچاتا رہا. عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ تعالیٰ سیدھے دعوت دی اسلام قبول کرو, ہم مسلمان ہیں. وہ کیا کر رہے تھے تم؟ کا نماز پڑھ رہا تھا. نماز کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کو سجدہ. اللہ کون ہے؟ کہ اس کائنات کا مالک, جس نے تم کو بنایا, مجھے بنایا. ادھر سے رات کے آنسو, اللہ کا فیصلہ, اس کی طلب, اور نتیجہ یہ ہوا دو یا ڈھائی گھنٹے گزر گئے کہ بادشاہ کشمیر سلطان رنجن شاہ مسلمان ہو کر کے سلطان صدر الدین بن گئے. صرف ڈھائی گھنٹے کے اندر وہ مسلمان ہو گیا. اس نے کہا جب کیا حکم ہے؟ کہ حکم یہ ہے کہ تم باقی لوگوں کو بھی اسلام قبول کرانا ہے. اس نے فوراً درباریوں کو بلایا جو اس زمانے کے مذہبوں کے ہاں تھے, ان تمام کو جمع کیا. جمع کرنے بعد حضرت عبد الرحمن بلبل نے ان کے سامنے اسلام کا تعارف کرایا. ظہر سے پہلے پہلے 250 یا 300 حکومت کے اعلیٰ اراکین مسلمان ہو گئے, اور اسی محل کے اندر ظہر کی اذان پڑھی گئی, اسلام کا سنگ بنیاد ڈالا گیا. عبد الرحمن بلبل نے اللہ کو سجدہ کیا, انشاءاللہ اب یہ اسلام قیامت تک اس سرزمین پر رہے گا. پھر اس کے بعد عبد الرحمن بلبل کی ایک لمبی تاریخ ہے. پھر عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی, یا اللہ میں اس نبی کے خاندان کا ہوں جس نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, اور جب اسلام مکے میں پھر داخل ہو گیا تھا, حضور نے کہا نہیں, اب تو میرا مرنا جینا مدینے والوں کے ساتھ ہے, اب تو میں مکہ واپس نہیں آؤں گا, آؤں گا تو حج کرنے کے لیے, پھر واپس چلا جاؤں گا. چاہے مدینے میں حضور نے اپنے قبر مبارک مدینے میں بنائی, میں بھی اسلام لے کر یہاں آیا ہوں, میں بھی اپنی قبر واپس نہیں بناؤں گا, میں یہیں اپنی قبر بناؤں گا. چاہے عبد الرحمن بلبل کی وفات یہیں ہوئی اور یہیں ان کا مدفن. اس کے بعد بیچ میں 50 سال کا زمانہ گزر گیا, کوئی اسلام کا کام یہاں نہ ہو سکا. اس کی مختلف وجوہات بنی, اور 50 سال کے بعد تقریباً حضرت وہ شخصیت جس کا بے انتہا احسان ہے ایک ایک کشمیری فرد پر, حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ, میر سید علی ہمدانی, جو اپنے وقت کا عظیم الشان عالم, اپنے وقت کا بہت بڑا بزرگ, اپنے وقت کا بہت بڑا فقیہ, اپنے وقت کا بہت بڑا سیاستدان, اپنے وقت کا بہت بڑا ریفارمر. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے تستے او معمار تقدیر امم, کا وہ اپنے ہاتھ سے قوموں کی تقدیر بنانے والا انسان تھا. دستے او معمار تقدیر امم سید السادات سالار عجم, دستے او معمار تقدیر امم. حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ کشمیر میں داخل ہو گئے, اور انتہائی دور اندیش انسان, ان مسلمان تاریخ میں جو چند ممتاز ترین دور اندیش انسان گزرے ہیں اس میں حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام بھی آتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ کیسا عظیم انسان گزرا ہے. وہ یہاں داخل ہو گئے, داخل ہونے کے بعد انہوں نے یہاں اسلام پھیلایا, اور اس کے بعد پھر اس وقت تک اکثریت غیر مسلموں کی تھی, اور شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کشمیر میں تشریف لانے پر مسلمان اکثریت میں آ گئے, اور کسی کو نہ کوئی لالچ, نہ کوئی دھمکی, نہ کوئی پریشر, نہ کوئی دباؤ, نہ کوئی فراڈ, کچھ نہیں, سیدھے اسلام کی دعوت دی. اور اسلام کی دعوت دینے بعد دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہوتے گئے, یہاں تک کہ کشمیر کے مورخین لکھتے ہیں کہ خانقاہ معلیٰ کے مقام پر 40 من دھاگے جلائے گئے. واللہ عالم یہ مبالغہ ہے یا صحیح ہے، لیکن بہرحال اتنی بات طے ہے کہ شاہ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے تشریف لانے پر یہاں اسلام پوری طرح سے غالب آ گیا اور بہت تھوڑی تعداد اسلام سے محروم لوگوں کی رہ گئی۔ ہمارے وہ آبا و اجداد جنہوں نے شاہ حمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ یا ان کی ساتھیوں کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، ان آبا و اجداد کا بھی ہم پر احسان ہے۔ اگر وہ کلمہ نہ پڑھتے، اگر وہ پرانے ڈگر پر برقرار رہتے، نہیں معلوم ہے آگے کتنی صدیوں تک ہمارے آبا و اجداد انہیں ٹیکے والوں میں رہتے۔ ان کا بھی ہم پر احسان ہے جنہوں نے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جب تذکرہ آتا ہے تو کہتے ہیں امام بخاری کے باپ کا نام تھا اسماعیل، اسماعیل کے باپ کا نام تھا ابراہیم، ابراہیم کے باپ کا نام تھا مغیرہ، مغیرہ کے باپ کا نام تھا بردزبا، بردزبا کافر تھا، تو بردزبا کے بیٹا مغیرہ، مغیرہ نے اسلام قبول کیا۔ امام بخاری کہتا تھا اللہ اس مغیرہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بردزبا کے بیٹا مغیرہ وہ مسلمان بن گیا، اس مغیرہ کا بیٹا ابراہیم مسلمان، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل مسلمان، اسماعیل کا بیٹا میں امام بخاری۔ چاچے جب نسل نامہ شمار کراتے تو کیا کہتے ہیں، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبا ابن بزدزبا۔ تو بردزبا مجوسی تھا جو بت پرستی کرتا تھا، جو سورج پرستی کرتا تھا، اس کا بیٹا مغیرہ مسلمان ہو گیا۔ اگر وہ مغیرہ مسلمان نہ ہوتا تو کیا پتا آگے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وجود میں آتے یا نہ آتے۔ تو ہمارے ان آبا و امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا خاندان اوپر چل کر کے تیسری نسل پر جا کر کے کافر تھے، اور وہ ایران کے رہنے والے تھے، وہ کہتے تھے اللہ جزائے خیر دے اس میرے پردادا کو جس نے اسلام قبول کیا، اگر وہ اسلام قبول نہ کرتا تو ہم نہ جانے کس حال میں ہوتے۔ بزرگ اور دوست، ہمارے ان آبا و اجداد کا بھی ہم پر احسان، شاہ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر آئے، یہاں اسلام پھیلا، یہاں سے پھر واپس چلے گئے، پھر دوبارہ آئے، پھر یہاں سے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ گئے، شاید ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ وہ گئے ہوں گے اپنی کہانی سنانے کے لیے کہ میں نے ایک نئے ملک میں آپ کا دین پہنچا دیا، میں نے نئے ملک میں آپ کا کلمہ پہنچا دیا، وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ جانے اور وہ جانے کس طرح سے انہوں نے روضہ اقدس پر جا کر کے اپنی کارگزاری سنائی ہوگی۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو جا کر کارگزاریاں سناتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ کام کر رہے تھے اپنے ملک میں، وہاں جو مرتد بنانے کی محنت چل رہی تھی ان کے ملک میں، اس کے اگین اس کے مقابلے میں وہ کام کر رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے ارادہ کیا وہ مدینہ طیبہ جا کر بسیں گے، مدینہ طیبہ پہنچ گئے، وہیں رہنے کا ارادہ تھا، وہاں خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور نبی علیہ السلام فرمایا تم یہاں کیوں آئے؟ کہ حضرت وہاں تو میں نے بہت کام کیا، اب میں چاہتا ہوں آخری دن یہاں مدینہ طیبہ میں گزاروں گا، ہر نماز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کروں گا۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، حضرت نہیں یہاں رہوں گا آپ کے بعد۔ حضور نے فرمایا تم واپس جاؤ، وہاں تمہارے کام کرنے کی وجہ سے مجھے زیادہ خوشی ہے، وہاں تو لوگ مرتد بنائے جا رہے ہیں، میری امت کے لوگ مرتد ہو جائیں گے، مجھے غم ہے، تم واپس جاؤ وہاں جا کر کام کرو، مجھے اس کی زیادہ خوشی ہے، تمہارے یہاں رہنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہے جتنا وہاں تمہارے کام کرنے پر خوشی ہے۔ چلے واپس، واپس جب پہنچے ہیں تو وہاں اس ملک میں ایک بڑے عالم سے ملاقات ہوئی، اور ساتھ میں حضور نے فرمایا تھا خواب میں میرا وہاں بیٹا ہے عطا اللہ، اس عطا اللہ کو میرا سلام کہنا۔ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ یہاں کشمیر میں بھی رہے ہیں، کریری میں ان کا خاندان رہا ہے، سادات میں سے تھے وہ، اور علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو فرمایا تھا یہ امیر المومنین ہے آج کے زمانے کا۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام بھیجا گیا، چاہے وہ جو ان سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد عطا اللہ صاحب نے پوچھا آپ واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگے حضرت بس ویسے ہی آ گیا۔ کہنے لگے نہیں نہیں صحیح بتاؤ کیا بات ہو گئی ہے؟ کہنے لگے حضرت بس یہ سمجھ گئے آپ کا دانا وہاں ختم ہو گیا، میں واپس آ گیا۔ کہنے لگے نہیں صحیح من دلیل کیا، کیا معاملہ پیش آ گیا تم واپس آ گئے؟ کہنے لگے حضرت بتانے کی چیز تو نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کا بیچ میں اس میں ریفرنس آیا ہے اس لیے عرض کر دیتا ہوں، خواب میں زیارت ہوگی، خود انہوں نے فرمایا واپس چلے جاؤ، اس لیے میں واپس آ گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہنا۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے جو ہی سنا تو گشت کھا کر کے نیچے گر گئے، اور گرنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے، کہنے لگے کیا کیا میرے نانا جان نے، یعنی حضور نے، کیونکہ وہ نانا، کیا میرے نانا جان نے میرا نام لیا تھا؟ انہیں فرمایا ہاں آپ کا نام لیا تھا۔ پھر گشت کھا کر کے گر گئے۔ اللہ کے بندے کچھ رودا جا کر کے سناتے حضرت ہم نے کیا کیا، ہمارے حالات کیا ہیں اس وقت۔ آج بھی اللہ کے بندے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو وہاں جا کر کے حالات سناتے ہوں گے، اپنے علاقوں کے، اپنے کاموں کے، اپنی محنتوں کے جا کر کے۔ تو شاہ حمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی مدینہ طیبہ میں حالات سنائے ہوں گے، حضرت میں نے نئی قوم میں اسلام پہنچایا، کس طرح سے وہ مسلمان ہوں گے، اب میں واپس جاؤں گا اپنے خاندان کے لوگوں کو لے جا کر وہیں بساؤں گا تاکہ وہاں اسلام مستحکم ہو جائے۔ چاچا تشریف لائے اور اپنے خاندان کے 700 آدمیوں کو لے کر کشمیر آئے، ان میں انڈسٹری والے بھی تھے، ان میں بزنس والے بھی تھے، ان میں کام ٹھان پھر تام اس مجھے تمہارا یہ قالین، یہ تانبے کا کام، یہ شال بافی، یہ قالین بافی، یہ نمدہ سازی، یہ تمام کے تمام وہ لے کر کے آئے، چنانچہ وہ دین میں لے کر آئے، تہذیب بھی لے کر کے آئے، صنعت بھی لے کر کے آئے، سب کچھ لے کر کے آئے، اور اسلام ہم کشمیریوں کو مل گیا. اور اس کے بعد پھر یہاں کشمیر میں بڑے بڑے مدرسے قائم ہوئے، بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے، عظیم الشان شخصیات وجود میں آئیں. ایسا بھی زمانہ آیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کو بہترین پڑھنے والا کشمیر کا تھا. ایسا بھی ہوا کہ کشمیر میں ایسے عالم پیدا ہو گئے کہ باہر کے لوگوں کو ججوں کی ضرورت ہوتی تو کشمیر سے جج جاتا تھا. ایک مرتبہ بہار میں مفتی کی ضرورت تھی، کشمیر سے مفتی گیا. دلی میں مفتی کی ضرورت تھی، مغلوں کا آخری زمانہ تھا، دہلی میں مفتی کی ضرورت تھی، کشمیر کا شخص تھا، اس کا نام تھا مفتی صدر الدین آزردہ، وہ دلی کی مفتی بنایا گیا. اور سر سید احمد خان مفتی صدر الدین آزردہ کا شاگرد تھا، جس نے بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنائی. میرا بزرگ کو اس طرح سے یہ تاریخ اور اس تاریخ کی عظیم شخصیات نے یہ آگے چلی ہے اور یہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچی. اب ہم مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا اس اسلام کے ساتھ رویہ کیا ہوگا. ہم اس کے ساتھ وفا کریں گے، اس کو دھوکہ دیں گے. میرے بھائیو، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے اسی کشمیر میں، جو ادھر بڑگام سائڈ کسی جگہ کا تھا، اس نے خواب میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور وہ یہاں اس پہاڑی پر کھڑے ہیں، جس پہاڑی کو شاہ سلیمان ٹینگ کہا جاتا ہے، اس پہاڑی پر کھڑے ہیں، نیچے کشمیری ہیں. ان کی شکلیں بگڑی ہوئی، ان کے نوجوانوں کی شکلیں بھی خراب، ان کے ہر طبقے کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں، کوئی محسوس نہیں ہوتا یہ مسلمان ہیں. تو حضرت شاہ ہمدان نے بہت غم زدہ انداز میں فرمایا، جو اسلام لے کر میں آیا تھا وہ اسلام میں واپس لے جا رہا ہوں، میرا اسلام واپس دے دو، تمہیں جدھر مرضی ادھر چلے جاؤں. میرے بھائیو، یہ معاملہ یہیں تک نہیں ہے. ہمارے دوست دیکھیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں اور یہیں شہر میں رہتے ہیں، انہوں نے خود مجھے سنایا. ایک دفعہ ملاقات کرنے کے لیے آئے، انہوں نے بتایا کہ جی مجھے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حالانکہ ظاہر میں وہ لگتا ہے وہ ان میں سے ہے، لیکن اندر سے وہ ایمان والا ہے. ظاہر والے تو سمجھتے ہیں یہ کچھ اور ہے، لیکن اندر سے وہ ایمان والا ہے. اس شخص نے یہ کہا کہ جی مجھے خواب میں زیارت ہو گئی، یہی دریا کے پار مجھے واقعہ سنا رہے تھے کہ خواب میں زیارت ہو گئی، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تسلی دی، میری مشکلات میں فرمایا گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. پھر مجھے دکھایا کہ دیکھو سامنے، کہا میں نے دیکھا کشمیر کے نوجوان لڑکے بگڑے ہوئے، ان کی شکلیں عجیب ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ میری بات تو مانتے نہیں ہیں، تم جا کر ان کو سمجھاؤ. میرے بھائی، ابھی کچھ عرصہ پہلے شاید ایک یا ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے، اسی کشمیر کے ایک صالح نوجوان نے جو بہت زیادہ نیک ہے، اس نے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے ہوئے دیکھی، سامنے کشمیر تھا اور حضور کشمیر کو دیکھ رہے ہیں اور آنسو گرا رہے ہیں، پھر کشمیر کو دیکھتے ہیں پھر آنسو گرا رہے ہیں. یہ لڑکا کہتا ہے میں نے خواب میں پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا میں رو گا نہیں تو اور کیا کروں گا. میں نے ان سے پوچھا تو کشمیری میں حضور نے کہا یا اردو میں، کہا تو مومن کاشف ہے وادنت بھی کیا کہا. میرے بھائیو، اس وقت ہماری صورت حال یہی ہے کہ ہمارا ہر طبقہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، ہمارا تاجر جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، ہمارا نوجوان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. یہ ہمارا نوجوان اس وقت ڈرگس میں پھنسا ہوا ہے، یہ عشق بازی میں پھنسا ہوا ہے، یہ آوارگی میں پھنسا ہوا ہے، یہ ان جرموں میں، ان گناہوں میں پھنسا ہوا ہے جن گناہوں کا سب سے زیادہ ڈر اللہ کے نبی کو تھا، یا اللہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے. ان تمام گناہوں میں یہ آج کا نوجوان ڈوبا ہوا ہے. یہ بیچارہ آج کا نوجوان مسلمان بننا چاہتا ہے، اس کو اپنے گھر والے رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس کو اپنی سوسائٹی کے لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس کو اپنے سکون والے رکاوٹ ڈالتے ہیں. یہ بیچارہ دیندار بننا چاہتا ہے تو اپنے ہی رکاوٹ ڈال رہے ہیں، یہ بے دین بنتا ہے تو بگڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی کو اپنی امت کے جوانوں کا جتنا غم تھا، شاید سب سے زیادہ بری حالت آج کے جوانوں کی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے یقیناً. اس لیے ہر جوان کو سمجھنا چاہیے اس وقت میری زندگی جو ہے وہ ایسی حالت میں ہے، میں پاگل پن کا شکار ہو سکتا ہوں. یہ عشق بازی میں پھنسے گا اپنی جوانی کو برباد کرے گا، یہ ڈرگس میں پھنسے گا اپنی جوانی کو تباہ کر دے گا، یہ شراب نوشی میں پھنسے گا یہ اپنی جوانی کو تباہ کرے گا، یہ ہوٹلوں میں جا کر کے گندے کام کرے گا اپنی جوانی کو تباہ کرے گا. اور ادھر سے ساری دنیا کا میڈیا اس وقت اسی مہم میں لگا ہوا ہے، اس نوجوان کو جنسیت کی آگ لگا دو، اس کو صرف عیاشی سکھاؤ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کہتے آپ جتنی ویب سائٹیں ہیں، جتنی چینلیں ہیں، جتنے آج کل جتنا میڈیا ہے، اس کا غالب تر حصہ یہی ہے کہ صاحب اس کو سکھاؤ، اس کو سناؤ تو کیا سناؤ گے، کیا فلموں میں کیا ہو رہا ہے، اس کو سکھاؤ تو فلمیں دکھاؤ، اس کو ڈرامے دکھاؤ، اس کی شبازیاں دکھاؤ، اس کو چیٹنگ سے بس ان تمام خرابیوں میں بیچارہ یہ نوجوان آپ کی زندگی گزار رہا ہے. پھر یہ نوجوان بھی سمجھتا ہے کہ صاحب میں کہیں فیس بک دیکھوں گا تو بہت سارا وقت اپنے فیس بک میں گزار رہا ہے, کوئی گوگل میں گزار رہا ہے, کوئی کسی میں گزار رہا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی کو اپنی امت کے جوانوں کا جن باتوں کے بارے میں بہت زیادہ غم اور فکر تھے وہ ساری یہی باتیں. انہوں نے فرمایا تھا بار بار, لوگوں اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے. اس لیے نوجوان طے کریں, سوچیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں. ہم فلموں میں کام کرنے والے ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں, ہم وہ کرکٹ کے میدان میں کھیلنے والے کرکٹر ہمارے رول ماڈل نہیں, ہمارے رول ماڈل محمد رسول اللہ. ہم خالد بن ولید کے وارث ہیں, ہم شاہندان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے آنے والے اسلام کے وارث ہیں. ایسا نہ ہو کل کو اللہ کے نبی, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, محدثین, تمام اولیاء, شاہ حمدان, عبد الرحمن بلبل, شاہ حمدان کا بیٹا, اللہ اکبر, شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہاں سے واپس گئے, ارادہ ان کا یہ تھا کہ میں وہاں پورے علاقے میں آخری مرتبہ رخصت لے کر کے پھر کشمیر آؤں گا اور یہیں ہمیشہ کے لیے بسوں گا, کیونکہ میں جس نبی کا میں خاندان کا ہوں وہ نبی مدینے میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو گیا, میں بھی کشمیر میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاؤں گا. لیکن جب واپس جا رہے تھے تو کھتلان کے مقام پر بیمار ہو گئے اور ان کو محسوس ہو گیا میں زندہ نہیں بچوں گا. بیٹا ان کا تھا 22 سال کا, اپنے شاگردوں کو, اپنے مریدوں کو بلایا, شاگردوں سے کہا اس کو پورا پڑھانا, تعلیم, اس کی تعلیم مکمل کرنا, مریدوں سے کہا اس کی روحانی تربیت کرنا, حکیموں سے کہا اس کو جسمانی طور پر فٹ بنانا. اور 22 سال کا محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ جہاں کشمیر میں واپس آیا, یہ سوچتے ہوئے کہ ابا جان کا لگایا ہوا باغ یہاں ہے, میں دیکھوں گا یہ باغ کس حال میں ہے, اور یہاں کے مسلمان حکمران نے اس کا استقبال کیا. 22 سال کا نوجوان یہاں اسلام کی پاسداری کرنے کے لیے داخل ہوا تھا, خوبصورت, روحانی طور پر کامل, علمی طور پر کامل, ان تمام خوبیوں والا. تو حضرت شیخ نور الدین ولی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو کہا حضرت ہے تو میرے بیٹے سے بھی کم عمر, مگر تیر سننے چو آپ کیا, اور ہے تم ہمارے پیر کا, اس لیے میری حالت دیکھو. تو انہیں چیک کرنے کے بعد کہا میں تم کو خلافت کا خط دیتا ہوں. چنانچہ میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نور الدین ولی کو خلیفہ بنایا, حالانکہ وہ بوڑھے تھے, وہ نوجوان تھے. اس طرح سے ہم کو آج کا ہمارا نوجوان, اس کے نمونہ یہ میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے نمونہ وہ کرکٹ کے میدان میں کام کرنے والے نہیں, وہ فلموں میں ناچنے گانے والے نہیں, وہ عیاشوں میں مبتلا انسان نہیں. میرے نوجوان بھائیوں, آپ کی جوانی قیمتی ترین دولت, لیکن یہ آپ کی نہیں, یہ اللہ کے نبی کی دی ہوئی امانت ہے. آپ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں, ہمارے لیے نمونہ ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ, جس کو 17 سال کی عمر میں کمانڈر بنایا گیا. ہمارے لیے نمونہ ہیں معاذ بن جبل, جس کو 16 سال کی عمر میں یمن کا گورنر بنایا گیا. ہمارے لیے نمونہ ہیں عطاب بن اسید, جو 14 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ کے گورنر اللہ کے نبی نے بنایا. اپنی جوانی کو خصوصاً کامیاب جوان وہ ہوگا جو آج کے جو کوچنگ سینٹروں میں جائے, جو سکون و کالجوں میں جائے اور وہاں کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کر کے دکھائے اور بچا کر کے دکھائے, وہ ہے کامیاب جوان. دوسرا طبقہ ہمارا تاجروں کا ہے. میرے بھائیوں, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا. التاجر الصدوق الامین مان نبیین وصدیقین وشہداء وصالحین, سچائی اور امانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, ایک حدیث. دوسری حدیث ہے التجار یواسون یوم القیامۃ ناراً, تجارت کرنے والے قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے. الا من بر واتقى, مگر سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ٹھیک طرح سے تجارت کی ہوگی اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہوگا. ہمارے ہر تاجر کو سمجھنا ہے میں اس کیٹاگری میں ہوں یا اس کیٹاگری میں. اگر ہمارا تاجر بھائی ہمارے ہی مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتا ہے, اس کو فراڈ چیز دیتا ہے, اس کو ڈپلیکیٹ چیزیں دیتا ہے, اس کو غلط پیسہ پھینکتا ہے, اس کو ملاوٹ کی چیزیں دے رہا ہے, گویا یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے. اور یاد رکھنا چاہیے جب ہم دوسرے کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو وہ چیزیں جو ہم دوسرے تاجروں سے خریدیں گے وہاں سے ہم کو دھوکہ ہوگا. ہمارے گھر میں ملاوٹ کی چیزیں آئیں گی اگر ہم نے اگلوں کو ملاوٹ کی چیزیں دی. اسلام واحد دین ہے جو ایک ایک چیز دکھا دیتا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بزنس کیا اور وہ خود تاجر بھی تھے, تجارت کر کے دکھائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ کاروبار کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال لے کر کے گئے. آپ کہتے ہیں نا انڈسٹری چلانے والے, انڈسٹری حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پاس انڈسٹری تھی, اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مال لے کر کے ملک شام پہنچے اور وہاں جو مال جیسا تھا ویسا بنا کر اس کو بیچا. آپ علیہ السلام مدینے کے بازار میں نکلے, کبھی بازار کو چیک کرتے تھے اور چیک کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک آدمی گندم بیچ رہا ہے, دیکھا اسے اور اندر جا کر کے گندم کو اٹھا کر کے دیکھا, اندر سے گندم گیلا تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا کیا ہے, اندر سے گیلا اوپر سے خشک, انہیں عرض کیا حضرت اگر یہ گیلا اوپر رکھوں گا تو کسٹمر خریدے گا ہی نہیں. حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دھوکہ دے رہے ہو. فرمایا جو ہم جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. من رشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر ہمارا میرے بھائیوں آپ تاجر, اللہ اکبر, تاجروں کا اصل نام تھا دھوکے باز. حدیثوں میں وہ لفظ موجود ہے یقال للتجار الاکار, جو دوسروں کو لوٹتے ہیں. سب سے پہلے تاجروں کا نام تاجر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا, اور تاجر کے معنی نفع کمانے والا. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے روزی 10% تجارت میں رکھی ہے, 1% باقی شعبوں میں رکھی ہے. تجارت میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے. ابوبکر صدیق تاجر تھے, عمر فاروق تاجر تھے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ تاجر تھے, اکثر صحابہ نے تجارت کی ہے جو مکہ مکرمہ کے, آپ انہیں کے وارث ہیں. کتنے ہی ملک وہ ہیں جہاں تاجروں کے ذریعے اسلام داخل ہوا. تاریخ میں عجیب مثالیں ہیں. تاجر کے پاس ایک کسٹمر آیا, اس نے کہا صاحب یہ گندم کیسے ہیں؟ اس نے ریٹ بتایا, کہا لگا صاحب دے دو اتنا, کہا لگا اس دکاندار سے خریدو. انہوں نے کہا میں اس سے کیوں خریدوں گا, میں نے تو ریٹ آپ سے طے کیا. کہا لگا آپ اس سے خریدو جا کر کے, یہی چیز آپ کو اسی بھاؤ پر دے گا. وہ گیا اس سے خریدنے کے لیے, اس دکاندار نے کہا بھائی آپ میرے پاس کیوں آئے, اس سے تو بات کر رہے تھے, اس سے تم نے بھاؤ بتاؤ کیا, یہاں میرے پاس کیوں؟ کہا اسی نے مجھے بھیجا, چلا لے لو مال. مال لینے کے بعد یہ دونوں اٹھ کر کے آئے. خریدار تھا نصرانی, وہ دوسرا دکاندار تھا یہودی, یہ دونوں اس کے پاس آئے. کہا لگا آپ کے پاس یہ تاجر آیا تھا, آپ نے ہمارے کے پاس کیوں بھیجا؟ یہ مسلمان تجارت والا کہتا ہے صبح سے میرے پاس کئی کسٹمر آئے ہیں, یہ میرا پڑوسی یہودی دکاندار ہے, صبح سے شام تک اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا, اس نے چائے بھونی بھی نہیں کی. میں نے سوچا چلو یہ ایک کسٹمر تم کو مل جائے گا تاکہ تم بھی اپنے گھر شام کو لے کر کے آؤ گے. اس نے کہا یہ تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا میرا نبی ہے, مجھے یہ سکھاتا. دونوں مسلمان ہو گئے. یہ سارا ملیشیا اور سارا انڈونیشیا اسلام کیسے پہنچا؟ کہ تاجروں کے ذریعے سے. چائنا میں جن جن علاقوں میں اسلام ہے تاجروں کے ذریعے سے اسلام پہنچا. اس لیے میرے تجارت پیشہ بھائیوں, اپنی تجارت کو حلال بنائیں, اس میں حرام چیز داخل نہ ہونے دیں. وہ ہمارے بھائی جو ملاوٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے بھائی جو فراڈ چیزیں بیچتے ہیں, وہ ہمارے بھائی جو دھوکے کے کسٹمر کو دھوکہ دیتے ہیں, وہ ہمارے بھائی جو اپنی دکانوں پر ننگی عورتوں کے بت لٹکاتے ہیں, وہ ہمارے کپڑے بیچنے والے جو ننگی عورتوں, یاد رکھیں یہ جو ننگی عورتوں کے بت ہیں یہ دراصل یہاں کے کلچر کو بگاڑنے کی مہم ہے. شکل آپ نے بنائی ہے کیا جناب ہمارا سامان بکے گا؟ دل شکنی کرنا کسی کا مقصد نہیں, حقیقت سمجھانا مقصد ہے. اس وقت دنیا میں مہم ہے کہ مسلمانوں کا کلچر دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے. یہ مسلمانوں کا کلچر کیسے ختم ہوگا کہ نوجوان پرانے بوڑھے تو مانیں گے نہیں, یہ تو بیچارے ایک پیٹرن پر ہیں, نئی نسل کی خراب کر دو. اس لیے لڑکیاں بنائی جائیں گی, وہ جو موٹو بنا کر کے رکھتے ہیں, اسٹیچو لگا کر کے رکھتے ہیں, یہ دراصل پیغام ہوتا ہے آپ کی لڑکیاں ایسی بننی چاہیے. وہ جو لڑکوں کے موٹو بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ دراصل پیغام ہوتا ہے آپ ایسے ہی بنو, یہ ایسے ماڈرن بنو. جب بار بار یہ شکل دکھائی جاتی رہے گی تو نوجوان لڑکا کہتا ہے میں بھی ایسا ہی بنوں گا, نوجوان لڑکی چاہتی میں بھی ایسی بنوں گی, میں بھی کسی کے معاشرے کا بنوں گی, میں بھی سمارٹ بنوں گا. یہ دراصل کلچر کے خلاف جنگ ہے. آپ اس کو بزنس کے روپ میں مت دیکھیں. آپ کے دکاندار سے جس کو لینا ہوگا وہ لے گا, چاہے وہ آپ اپنی دکان پر یہ عورت کے بوت, عورت اور بچوں کے, اور وہ اسٹیچو لگائیں یا نہ لگائیں, وہ مجسمے سجائیں یا نہ سجائیں, آپ کی دکان پر جس کسٹمر کو آنا ہے وہ آئے گا, اور آپ کا مال جس گھر میں پہنچنا ہے وہ پہنچے گا, اور جس گھر میں نہیں پہنچنا ہے آپ چاہے کچھ بھی کرو وہ نہیں ہو سکتا. تقدیر کا عقیدہ یہی ہے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں اپنی جوانی کو برائیوں سے بچائیں, اور اے میرے تاجر بھائیوں اپنی تجارت کو حلال اور درست بنائیں. اور تیسرا طبقہ ہمارا ہے ملازمین کا. میرے بھائیوں قرآن کریم نے وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ, بربادی ہے تصفیف کرنے والوں کے لیے. تصفیف کرنے والے کون ہیں؟ جو ڈیوٹی نہیں دیں گے تنخواہ پوری لیں گے. جیسے تجارت کرنے والا تجارت کرتے ہوئے چیز جب دیتا ہے تو چھون, اور جب پیسہ لیتا ہے تو پورا, اسی طرح سے ہم ڈیوٹی نہ دیں اور تنخواہ پوری لے لیں. بھول جائیے اس بات کو کہ آپ کس ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں. سوچنا یہ ہے کہ میں جس ادارے میں ملازمت کر رہا ہوں وہ پرائیویٹ ادارہ ہے یا گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا کس گورنمنٹ کا ادارہ ہے. ہمارا اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ جہاں تم کام کرو گے کام پورا کرنا. میرے بھائیوں ہماری تاریخ تو وہ تاریخ رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رات کو امیر المومنین ہے, رات کو بیٹھے حساب لکھ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے آئے کسی کام کے لیے, رات کا وقت تھا, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے. پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا لگا حضرت ذاتی کام ہے. حضرت عمر بن خطاب نے چراغ بجھایا, اور چراغ بجھانے کے بعد کہا یہ بیت المال کا چراغ تھا, خزانے کا چراغ. تم ذاتی کام کے لیے آئے ہو, اس کے لیے بیت المال کا چراغ نہیں جلایا جا سکتا, اندھیرے میں بیٹھا. امیر المومنین کے گھر میں اندھیرا ہے, یہ ہماری تاریخ رہی ہے. اس لیے میرے ملازم بھائیو جیسے آپ اپنی تنخواہوں اور پے کمیشنوں کے لیے اسٹیشن چلاتے ہیں, کیوں نہیں آپ اس بات پر محنت کرتے ہیں؟ ہمارے دفتروں پر ہمارے مسلمانوں پر ظلم تو نہیں ہوتا. ہمارے دفتروں والے مسلمان ہمارے مسلمانوں کو ستاتے تو نہیں ہیں, ان کے کرپشن میں مبتلا تو نہیں کرتے, وہ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ صاحب تب تک یہ کاغذ یہاں سے ادھر نہیں جائے گا جب تک کیوں ایسا سے, یہ تب تک ایسا تو نہیں ہوگا کہ صاحب جب تک 500 کا نوٹ ساتھ نہیں دو گے تب تک آپ کا کام بننے والا نہیں. میرے بھائیو تانا دے کر کے لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ کرپشن میں مبتلا آپ کے مسلمان ہیں, اور اس وقت سر نیچے ہو جاتا ہے, کہہ لگے صاحب ہندو جب تانے دیتے ہیں کہہ لگے صاحب یہاں معلوم ہے سب سے زیادہ کرپٹ کون ہے, کون کہا آپ کے مسلمان, کہتا آپ کا اسلام کچھ اور ہے آپ کے مسلمان کچھ اور ہیں. ایک ہندو نے مجھ سے کہا کہ لے ہم تو کب کے مسلمان ہوئے ہوتے جب آپ کے اسلام کو دیکھتے ہیں, مگر آپ کے اسلام سے نفرت کرتے ہیں جب آپ کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. اور وہ جموں کا ہندو تھا, وہ کہتا ہم کب کے مسلمان ہوئے ہوتے مگر ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی اس نے اسلام کا کیا قصور ہے, کہہ لگا جی بات تو آپ کی صحیح ہے اسلام کا کیا قصور ہے, مگر بہرحال ہم تو اسلام کو سمجھیں گے مسلمانوں کو دیکھ کر, ہم ڈائریکٹ اسلام کو کیسے سمجھیں گے. میرے بھائیوں ہم جس طبقے سے وابستہ ہیں اس طبقے میں رہ کر کے ہم اسلام کے نمائندہ بن کر زندگی گزاریں. آج کے زمانے میں دیندار بننا مشکل, یقیناً مشکل ہے, مگر اللہ کے نبی نے مبارکباد دی ہے, آپ نے فرمایا مبارک ان انسانوں کو جو اس وقت بھی مسلمان رہیں گے جب لوگ بگڑ رہے ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے اسلام پر جمے رہیں. اور آخری بات یہ آپ کی اولاد بعد میں ہیں, یہ پہلے اللہ کا بندہ اور اللہ کے نبی کا امتی ہے. ایسا نہ ہو ہمارے گھروں میں ہماری نوجوان نسل بگڑ جائے, ایسا نہ ہو ہمارے گھروں میں ہماری نوجوان نسل عزیز بن جائے. اور 46 یہی ہے جب ایک لڑکا اپنے باپ سے یہ کہتا ہے میں ہندو کے ساتھ شادی کر رہا ہوں, باپ نے کہا ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا, وہ کہتا میں اسلام نہیں مانتا, اس نے کہا بھائی ہاں حضور ناراض ہو جائیں گے, اس نے کہا تو مان لے حضور کو. یہاں کا یہاں اس شہر کے رہنے والے جب یہاں کی حالت یہ ہو کہ یہیں کے لڑکے خود بخود جا کر کرسچن بننے کو دوڑ رہے ہوں, اس لیے اپنی نوجوان نسل کی فکر کریں. میرے بھائیوں جس طرح سے والدین اپنے بچوں کی صحت, ان کی تعلیم, ان کی وردی, ان کا سلیبس, ان کے اچھے اچھے سکول, ان کے لیے اچھے سے اچھا ٹیوشن, ان کے لیے اچھے سے اچھا فیوچر بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں, اسی طرح سے ان والدین کی ڈیوٹی ذمہ داری ہے ان بچوں کے مستقبل کے دین کی فکر بھی کریں. مجھے یہیں کشمیر کا لڑکا میگرم سے فون کر رہا ہے, کہہ لگے ہم 5 لڑکے یہاں تھے, 3 کرسچن بن چکے ہیں, 2 ہم بچے ہوئے. تو میں نے کہا وجہ کیا ہو گئی, کہہ لگے جی میری سمجھ میں بھی وجہ نہیں آتی ہے, آتی چیت مت بنا تو میں کہا اچھا اسلام سے اسلام کیا جوتا ہے اس میں. میرے بھائی اسلام ہم کو کیا دیتا, اسلام کو مار دینے والا نہیں ہے, اسلام سچا راستہ ہے, زندگی گزارنے کا صحیح راستہ ہے. وہ امریکن لیڈی جو کہتی ہے کہ اسلام نے مجھے صحیح راستہ دکھایا ہے, اس نے کیا کہا, کہنے لگے صاحب میں باتھ روم جاتی ہوں میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ عبادت ہے, میں برش کرتی ہوں میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ عبادت ہے, میں کپڑے دھوتی ہوں تو میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ عبادت ہے, میں سوتی ہوں تو اسلام کہتا ہے عبادت ہے, اس اسلام کو میں نے قبول کیا. وہ کہتی ہے جس امریکن زندگی کو میں لات مار کر کے آئی ہوں, یہاں کے نوجوان لڑکے اسی امریکن زندگی کو گلے لگانا چاہتے ہیں, اس کا پیغام سنیں. وہ اسی شہر میں آج بھی ہے, وہ کچھ کرنا بھی چاہتی ہے, اللہ کرے وہ حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ کچھ کرے یہاں, اور یہاں کی خواتین میں وہ دین کا کام کرنا چاہتی ہے. میرے بھائیو اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہوگی کہ امریکہ سے آنے والی ایک خاتون جو چند مہینے پہلے مسلمان ہوئی ہے وہ یہاں آ کر کے کہتی ہے کہ میں مسلمان عورتوں کو اسلام سمجھاؤں. اس لیے میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہمارے گھروں میں پل رہی ہے, ایسا نہ ہماری بیٹیاں برباد ہو جائیں, ایسا نہ ہمارے نوجوان لڑکے خراب ہو جائیں, ایسا نہ ہمارے نوجوان لڑکے ڈرگس کا شکار ہو چکے ہوں. کیا یہ صورتحال نہیں ہے, ہماری بیٹیاں اس وقت روٹی کے ساتھ چیری کی پالش مل کر کے اس طرح سے کھاتی ہیں جس طرح سے مکھن کھایا جاتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی نشہ ہے, اور بیٹیاں کر رہی ہیں اور پڑھنے کو وہ اسلامیات بھی پڑھ رہی ہیں, اسلامی یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہی ہیں, اور حالت ان کی یہ ہے. یہاں کے کالجوں, یہاں کے دفتروں, یہاں کے پارکوں اور یہاں کے کوچنگ سینٹروں کا حال بھی انتہا زیادہ برا ہے, اس کی ہمیں فکر کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے ان مسائل کے اختلافات کو بھول جائیے, ہم اسلام کے نمائندہ ہیں, اسلام کی ہمیں حفاظت کرنی ہے, کندھوں پر ہمارے اسلام ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ صرف مولوی صاحب کے ذمے ہیں یا امام صاحب کے ذمے یا پریزیڈنٹ صاحب کے ذمے, ہر مسلمان دین کا ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو کان آیہ, میرے دین کی ایک آیت اگر تم تک پہنچی ہوگی تم دوسروں تک میرا دین پہنچانا, ایک آیت بھی اگر پہنچی ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں شکر پڑھیں کہ اللہ آپ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی, اور بار بار شکر پڑھیں, اور پھر عہد کریں ہم اس اسلام پر ثابت قدم رہیں, عہد کریں ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں, ہم زندگی جس شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم مسلمان بن کر کے جئیں گے. میرے بھائیوں یورپ اتنا تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہا ہے, 9/11 مان ایراون ایک طرف سے تباہی کا ذریعہ بنا, مشکلات کا ذریعہ بنا, دوسری طرف سے اسلام کے دروازے کھل رہے ہیں. ابھی میں نے چند دن پہلے برازیل کی رپورٹ پڑھی, وہاں رپورٹ میں آ رہا کیا صاحب کہہ لگا 9/11 کے بعد اسلام تیز قبول کرنے والوں کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ سمجھ میں نہیں آتا, کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. وہاں کہتے ہیں عالموں کو بھیجو, تبلیغ والوں کو بھیجو جو یہاں نئے مسلمانوں کو اسلام قبول کر رہے ہیں. میرے دوست نے وہاں امریکہ سے فون پر بتایا, کہہ لگا صاحب آدھے منٹ میں ایک آدمی مسلمان ہو گیا, صرف آدھا منٹ لگا اور مسلمان ہو گیا. یہ ہے صورتحال. اس لیے ہم اسلام پڑھیں گے, اسلام پر جمیں گے, اسلامی زندگی گزاریں گے. اسلام بزنس کرنے سے نہیں روکتا, پڑھنے سے نہیں روکتا, تفریحات سے نہیں روکتا, لیکن تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جن خرابیوں کے بعد اسلام کی دولت ہم سے چھن جائے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رحمت کیا ارحم الراحمین, آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وذريات سيدنا محمد وعلماء سيدنا محمد وصحابة سيدنا محمد وأولياء سيدنا محمد عليه الصلوات والتسليم. يا رب العالمين, يا الله تیرے اس گھر میں جو مسجد ہے, یا اللہ اس گھر میں ہم جمع ہیں, جمعہ کا وقت ہے, صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. یہاں کوئی کھانا نہیں, کوئی پیسہ ملنا نہیں, ہم مسلمان ہیں, کمزور ضرور ہیں مگر مسلمان ہیں. آپ کے نبی کو ماننے والے ہیں, ہم نے آپ کو بھی مانا, آپ کے نبی کو بھی مانا. یا اللہ کمزور ضرور ہیں, اعتراف کرتے ہیں, کمیاں ضرور ہیں تو اعتراف کرتے ہیں, غلطیاں ضرور ہوئی ہیں اعتراف کرتے ہیں, اور آپ اعتراف کرنے والوں سے خوش ہو جاتے ہیں. یا اللہ جو اپنی غلطی مان لے اس سے تو سارے خوش ہو جاتے ہیں. ہم آپ کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں مگر سچے دل سے یا اللہ آپ کے اس گھر میں پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ. شاہ رحم اللہ تعالیٰ نے جب اسلام لایا تھا اور اس کے بعد پھر یہاں کے لوگوں کو وظیفہ پڑھتے ہوئے کہا تھا روزانہ کہتے رہنا اللہ حاد شہادت نحیا والہا نموت, ان شاء اللہ روزانہ صبح کو کلمہ پڑھ کر کے پھر کہنا اللہ حاد شہادت نحیا والہا نموت. یا اللہ ہم بھی اسے کلمہ کو پڑھ کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یا اللہ اس کلمہ کو پڑھ کر کے ہم عہد کرتے ہیں اسی اسلام پر جمیں گے, اسی اسلام کے ساتھ وفا کریں گے, اسی اسلام کو اپنے گھر سے دھکا نہیں دیں گے. یا اللہ ایسا دھوکہ نہیں دیں گے, زبان سے کہتے رہیں گے ہم مسلمان ہیں, ہمارے گھر میں اسلام نہ ہو, ہماری دکان میں اسلام نہ ہو, ہماری باڈی پر اسلام نہ ہو, ہماری کلچروں میں اسلام نہ رہے. ہم کوشش کریں گے سچے مسلمان بننے کی, اچھے مسلمان بننے کی, ایسا مسلمان جس سے آپ بھی خوش ہو جائیں, ایسے مسلمان جس سے آپ کے نبی خوش ہو جائیں, اور قیامت کے دن ہم کو گلے سے لگائیں. یا اللہ دین پہنچاتے ہوئے کوتاہیاں ہوں اس کو معاف کروا دیجیے, کیونکہ اللہ آج کی یہ نوجوان دیندار بننا چاہتے ہیں, یہ بیچارے سنتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں لیکن باہر جب پہنچتے ہیں تو باہر کا گندگیوں کا سیلاب ان کو ان کی طرح باہر لے جاتا ہے. یہ بیچارے جم نہیں پاتے ہیں, ان کو جمنا نصیب فرما, ان کو غیرت عطا فرما, ان کو ایسا اپنے نبی کے کلچر کی محبت عطا فرما, تمام دوسرے کلچروں سے یا اللہ ایسے نفرت کرنے لگیں جیسے ناپاکی کی نفرت ہوتی ہے, جیسے گندگی کی نفرت ہوتی ہے. یا اللہ ان کے قدم قدم پر حفاظت فرما, ان کے جوانیوں کی, ان کے کردار کی, ان کے عصمتوں کی. یا اللہ ان کی جنسی خواہشات کو قابو میں رکھ. یا اللہ ہمارے تاجروں کو برکت عطا فرما, غلط تجارتوں سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو درست کر دے, اور اگر ان کے مقدر میں درست ہونا نہیں ہے ان کو ہمارے گردنوں سے اتار دے, صالح قیادت عطا فرما. یا اللہ دنیا کے مسلمان یا اکرم الاکرمین تیرے نبی سے دور ہیں اور اس سے اگر آپ ناراض ہیں تو یا اللہ یہ آپ کا تو آپ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے. ہم نے تو خود ہی یا اللہ مسلمان ملکوں میں اپنے ممالک ہونے کے باوجود, اپنے حکومتیں ہونے کے باوجود تیرے نبی کے طریقے پر بیان کر رکھا ہے. یا اللہ یہ 50 سے زیادہ مسلمان ملک کس طرح سے تیرے نبی کے دین کو دھکے دیتے ہیں. یا اکرم الاکرمین یا رحمان الرحیمین اس پر آپ کی ناراضگی اور ناراضگی کی وجہ سے جن قوموں کو خوش کرنے کے لیے تیرے نبی کے دین سے وہ منہ موڑتے ہیں, انہیں قوموں سے ان کو پٹوایا جاتا ہے, انہیں قوموں سے ان کا روندا جاتا ہے, انہیں قوموں سے بمباریاں کر کر کے یا اللہ ان کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے. سچ ہے تیرا قانون, تو نے فرمایا تھا تم میرے دشمنوں کو خوش کر کے میرے دین سے منہ موڑو گے, انہیں دشمنوں سے تم کو پٹواؤں گا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو یا اللہ سدھرنا نصیب فرما, یا اللہ دھوکے دینے سے ان کو بچا دے. یا اللہ ایک طرف سے وہ یورپ کے ظالموں کے ایجنٹ اور دوسری طرف سے مسلمانوں کی گردنوں پر سوار, ہم کس کے سامنے اپنا یہ درد پہنچائیں, کس سے کہیں گے؟ یا اللہ مسلمان ملکوں کے پاس سارے وسائل ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے سارے وسائل یا اللہ یہود و نصارہ کی تجوریوں میں جا رہے ہیں اور امت مسلمان مفلوق الحالی کا شکار ہے. یا اللہ کس کے سامنے یہ درد ہو رہا ہے, کس کے سامنے یہ غم رکھیں؟ نہ کوئی سننے والا نہیں, کوئی ماننے والا نہیں. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, ہم ایسی جن بھائیوں کی جو تمنائیں وہ تمنائیں پوری
کر,
اس کشمیر کا مستقبل بہتر کر دے. یہاں تو اقتدار کی محنتیں ہیں, یہاں کی عیسائیت و مرزائیت کی محنتیں ہیں, یہاں کے نوجوانوں کا کمزور ایمان یا اللہ خریدا جا رہا ہے. یا اللہ یہ بےچارا کمزور ایمان والا یا اللہ اپنے ایمان کو سودا کرنے کے لیے تیار ہے, ان کو ایمان کی پختگی عطا فرما, ان کو نبی کا عشق عطا فرما, نبی کا اتباع عطا فرما. یا اللہ ایسا نہ ہو اس کشمیر کے اس اسلام کو یا اللہ یہاں سے واپس لے لیا جائے, ہم پھر واپس نہ جانے کے دلدل میں پھنسیں گے. یا اللہ, یا اللہ ہم نہیں چاہتے ہیں یہ اسلام کی دولت ہم سے چھن جائے. یا اکرم الاکرمین, ان تیرے نئے بندوق کے سامنے کیا جواب ہوگا جب وہ کہیں گے کہ ہم نے تو فاقے برداشت کیے تھے, پہاڑوں کا سفر کر کے ہاؤں میں چھارے بڑھ گئے تھے, اور تمہارے اس کفرستان تک ہم نے اسلام لایا تھا, تم نے اس کے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ یا اکرم الاکرمین, اس وقت کی بے رسوائی سے ہماری حفاظت کرنا. توبہ کرتے ہیں یا اللہ, توبہ کرتے ہیں یا اللہ, توبہ کرتے ہیں, مستقبل ہمارا بہتر بنا دے. یا اللہ ہر بھائی کی ہر تمنا پوری فرما, ہر بھائی کی ہر تمنا پوری فرما. جتنے بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, امید رکھتے ہیں, ان کے سہر, ان کی تمنائیں پوری فرما. لا الہ بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرما. یا اللہ جو بیچارے نوجوان بے روزگار ہیں ان کو ہزار روزگار عطا فرما. یا اللہ جو نوجوان بے شادی شدہ ہیں, ان بے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی گمراہیوں میں, گناہوں میں مبتلا ہیں, وہ اپنی جوانی کی آگ میں تڑپتے ہیں, کوئی سننے والا بیچاروں کا نہیں. یا اللہ, اپنی معاشرے کے رسموں میں جکڑے ہوئے ہیں. یا اللہ, جوانی کی آگ میں جھلس رہے ہیں. یا اللہ, وہ اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں, کئی ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں, کبھی بیچارہ پچھتاتا ہے, کبھی کہتا ہے جب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تو کروں گا کیا. یا اللہ, ان ایسی پریشانی میں یہ پھنسا ہوا ہے, اس نوجوان کو یا اللہ راستہ کھول دے, ان کے رشتے آسان کر دے, جلد ان کے رشتے مقدر کر دے, جیسے ان کی عصمتیں بچ جائیں, ان کی جوانیاں بچ جائیں, ان کا دین بچ جائے. یا بے روزگار ہیں ان کو ہزار روزگار کا فرما دے. یا اللہ, کتنے ہمارے نوجوان کال سینٹروں میں رات رات گزارتے ہیں اور اجنبی لڑکیوں کے ساتھ گزارتے ہیں, وہاں اس کو اپنی جوانی بچانا بھی انتہا مشکل ہے. یا اللہ, تو اس کو ایسی ہمت عطا فرما جسے وہ اپنی جوانی کو بچا سکے. تمام کی تمنائیں پوری فرما. یا اللہ, ہم درخواست کرتے ہیں, یا اللہ درخواست کرتے ہیں, حق نہیں مانگتے, درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اپنے لیے اور تمام امت کے لیے مانگی ہیں, وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں. یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا, بہت بڑا کرم ہوگا. دیکھ لیجیے, سن لیجیے, یا اللہ سن لیجیے, مان لیجیے, نبی کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ, اگر آپ نہیں ماننا چاہتے, یہ بھی آپ ہی سے کہتے ہیں, مان جائیے. یا اللہ, بیٹا اپنے والدین سے کہتا ہے ابو اگر نہیں دینا ہے پھر بھی دے دو. یا اللہ, بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے اماں نہیں ماننا ہے پھر بھی مان جاؤ. ہم بھی اپنے اللہ سے, شفیق اللہ سے درخواست کرتے ہیں, نہیں دینا ہے پھر بھی دے دیجئے, ہم کس سے مانگیں گے؟ نبی کے ساری دعائیں ہم قبول کر لیں گے. کہ اللہ, ہم کو ویسا بننا نصیب فرما, جیسا ہونا چاہیے, جیسا ہونا چاہیے. اتنا اپنے نوازا
شکریہ. مشتاق احمد جامبا صاحب پنہ طرف مسجد انتظام کی کمیٹی ہند طرف مفتی صاحب شکریہ کران ہمو کو پن قیمتی وقت تو سنس مسجد پاکس من ون تشریف اس روز ان بار بار دعوت کران بی تھو اس امید کہ ام تھون سنس دعوت نامس کرن قدر بار بار تشریف ہونا
نمائے